وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس امنت بالله صدق الله العظيم ببركه ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى اله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم منزه شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا نبي بكر وعمر وان علي وان عثمان ذي الكرم مولا يصلي وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوگر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لیں گما سے گزرے گزرنے والے یہاں خود پڑے ہیں جہت کو لالے کسے بتائے کہاں گئے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں پہ وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ و صحبہ بارک وسلم صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ مقدس بزرگ اور بابرکت اور برتر ذکر ہے کہ جس کی حلاوت اور جس کی ایمانی چاشنی کو ہر مومن اپنی طبیعتوں میں محسوس کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا ہرے ہرے گنبد میں آرام فرمانے والے اللہ کے آخری نبی جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم سے محبت یہ ایمان کی اصل ہے۔ جسے حضور سے محبت نہیں وہ مومن ہی نہیں، خواہ وہ نماز پڑھتا ہو خواہ وہ کلمہ پڑھتا ہو۔ اس بات کو خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا اور قرآن کریم کی ایک نئی متعدد آیات بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سیدنا ابو ہریرہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے موجود ہے۔ صحیح بخاری شریف میں رسول کریم کا ارشاد ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا اکون احب الیہ، جب تک میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک سارے رشتوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ وہ رشتے کون سے ہیں جن میں سب سے زیادہ محبت آپ سے کرنی ہے؟ فرما من والدہ، اپنے ماں باپ سے جو محبت کرتا ہے انسان مومن، اس سے بھی زیادہ محبت جب تک مجھ سے نہ کرے۔ وولدہ، اور جو اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے اس سے بھی زیادہ جب تک مجھ سے عقیدت اور محبت نہ رکھے۔ والناس اجمعین، اور ہر وہ رشتہ ہر وہ تعلق جو ہماری نظروں میں احترام کے لائق ہوتا ہے، تعظیم کے لائق ہوتا ہے، محبت کے لائق ہوتا ہے، ان تمام تر رشتوں سے زیادہ جب تک رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کے نزدیک محترم نہ ہو جاؤں، اس کے باپ سے بھی زیادہ محبت، اس کی والدہ سے بھی زیادہ محبت، اس کے بیٹوں سے بھی زیادہ محبت، اس کی بیٹیوں سے بھی زیادہ محبت، اس کے چچیرے ماموزات، اس کے قرابت دار خونی رشتے اور منصب و مقام کے حوالے سے ہر وہ تعظیم و تقریب والا طبقہ یا رشتہ جس سے انسان محبت کرتا ہے، ان تمام رشت و ناتوں سے جب تک میں مصطفیٰ ان تمام سے ماں باپ، رشتے دار، مال، دولت، حسن و جمال سے زیادہ جب تک میں محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا. یہ بہت بڑی ذمہ داری میرے بھائی اور بہنوں ہم پر شریعت رکھتی ہے، بلکہ تقاضا ہے. ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی کسی تنظیم سے وابستہ ہو اور لیڈر کو اہمیت نہ دے، اس قائد کو اہمیت نہ دے، درجہ نہ دے، تو وہ کبھی بھی وفادار یا اپنی تنظیم اور تحریک کا کبھی بھی وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا کہ جو اخلاص پر مبنی ہو. تو ایمان کی دلیل ظاہر سی بات ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت ہے وہ اللہ رب العالمین کی وجہ سے ہے. اللہ نے اپنی محبت کی دلیل آپ کی ذات کو بنایا ہے. اب محبت، یہ حدیث پاک آپ نے سن لی، آگے چلتے ہیں جلدی سے کہ اس حدیث پاک کے اندر امت کا اجماع ہے کہ حضور کی محبت، باپ سے بھی زیادہ ہونا، ماں سے بھی زیادہ ہونا، اولاد سے بھی زیادہ ہونا، بیٹے سے بھی زیادہ ہونا، بیٹی سے بھی زیادہ ہونا، اور ہر وہ رشتہ جو قدر و تعظیم مال میں، حسن میں، جمال میں، علم میں یاد کیا جاتا ہے، ان تمام سے زیادہ محبوب ہونا حضور کی ذات کو ہونا، یہ ہمارے لیے لازم ہے. تو ایک بات تو یہ سوال ہے کہ محبت جو ہے وہ تو غیر اختیاری چیز ہے، یعنی محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے. تو جب محبت غیر اختیاری چیز ہے تو شریعت کا تو یہ حکم ہے کہ شریعت کے تمام احکام اختیاری ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ رب العالمین انہی چیزوں کا ہمیں پابند کرتا ہے اور وہی حکم دیتا ہے جو ہمارے اختیار و بس میں ہے. اور جو چیزیں میرے اور آپ کے اختیار و بس میں نہیں ہیں اس کا اللہ کبھی پابند نہیں کرتا، کیونکہ جو ہمارے بس میں ہی نہیں ہے. تو جب یہ قاعدہ ہے کہ عبادات میں سے وہی چیز ہم پر آتی ہے، اللہ انہی چیزوں کا حکم ہمیں دیتا ہے جو ہمارے اختیار و طاقت و بساط میں ہو، اور جو چیز ہمارے اختیار سے باہر ہو، ہمارے ارادے سے اور ہمیں اس چیز کو جمع کرنے سے باہر ہو، اللہ ان چیزوں کا ہمیں مکلف نہیں کرتا، پابند نہیں کرتا. تو پھر یہاں محبت تو غیر اختیاری چیز ہے، اس کا پابند مجھے اور آپ کو کیوں کیا گیا ہے؟ اس کا صرف سادہ سا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ محبت غیر اختیاری چیز ہے. محبت ایک تعلق سے اختیاری چیز بھی ہے. انسان اپنی عقل سے اگر کام لیتا ہے اور اپنے آپ سے پوچھے کہ اسے محبت کس سے ہوتی ہے تو خود اس کی عقل جواب دیتی ہے کہ جو مجھ سے زیادہ حسین ہو. انسان خود سے پوچھے کہ تجھے محبت کس سے ہوتی ہے، وہ کہے گا وہ جو مجھ سے زیادہ علم والا ہو. انسان سے خود پوچھے کہ جناب اس کے پاس محبت کس سے ہوتی ہے، وہ کہے گا وہ جو میرے سے زیادہ مرتبے اور مقام والا ہو. انسان سے پوچھئے کہ تیری محبت کن سے ہو سکتی ہے، وہ کہے گا وہ جو میرا چاہنے والا ہو، میرا خیر خواہ ہو. تو اب عقل سے آپ پوچھئے، شریعت کے احکام عقل والے ہیں، عقل سے پوچھئے، اس کا کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا. ایک حسین چیز کو یا ذات کو انسان دیکھ لے، اپنے سے زیادہ علم و فضل والے کو دیکھ لے، اپنے سے زیادہ مرتبے اور مقام والے کو دیکھ لے، اپنے سے زیادہ اپنا خیر خواہ دیکھ لے، تو خود بخود اسے اس سے محبت ہو جاتی ہے. تو یہ جو عقلی محبت ہے یہ غیر اختیاری نہیں ہے، یہ اختیاری ہے اور اسی کا پابند اللہ نے ہمیں کیا ہے. اب جب انسان کی عقل یہ معیار بنا دیتی ہے کہ جو حسین ہے اسی سے محبت ہوتی ہے، جو سخی ہے، مشفق ہے، مہربان ہے، درگزر کرنے والا ہے، بااخلاق ہے، باکردار ہے، اسی سے محبت ہوتی ہے، جو پاکیزگی میں، شرافت میں، حیا میں، عفت میں، مقام پر، اسی سے محبت ہوتی ہے. جس کا منصب و مقام بہت اونچا ہو کہ جو کسی سے، جو کسی کو نہ ملے یا ہمیں نہیں ملا تو اس سے محبت ہوتی ہے. اس درجے کو اگر سامنے رکھے اور سرکار دو عالم کی ذات مبارکہ کو دیکھے تو کائنات میں آپ سے زیادہ حسین کوئی ہے ہی نہیں، آپ سے بڑا بااخلاق ہی کوئی نہیں، بلکہ آپ تو خلق کے خالق ہیں. اللہ نے فرمایا کہ حبیب ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز کیا ہے، یعنی جو آپ کرتے ہیں وہی اخلاق ہیں. مینرز اور اخلاق کیا ہے؟ سچ، عدالت، حیا، یہ سب اخلاق ہے. لیکن اللہ نے فرمایا حبیب انک لعلا خلق عظیم، ہم نے آپ کو خلق عظیم کے اوپر رکھا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ خلق اخلاق اور پاکیزگی اور اچھے کردار اپنے آپ کو ظاہر کرنے میں آپ کی اداؤں کے محتاج ہیں. آپ جو ادائیں کرتے ہیں وہی حسن اخلاق ہے، اور جن اداؤں سے آپ صرف نظر فرماتے ہیں اور جن اداؤں کو آپ اہمیت نہیں دیتے، جن اداؤں کو آپ قدر نہیں دیتے، دراصل وہی غیر اخلاقی چیز ہے. میرے دوست بزرگوں، ہمارا تسلسل چل رہا ہے، اگر اپنے ذہن کو حاضر رکھیں گے، کیونکہ ہم درس سننے آئے ہیں اور یہ حاضری آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. تو یہ جو محبت ہے عقلی، یہ ہمارے بس میں ہے، ہماری بساط میں، ہماری کوشش میں ہے، اور صبح شام اپنے اندر ہم اس کا اثر کو محسوس کرتے ہیں. لہذا حضور سید عالم سے محبت ہم پر لازم ہے. معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو دلوں میں پیدا کرنے کا ایک خوبصورت اور ایک عظیم نسخہ ہے. جو شخص یہ چاہے کہ مجھے حضور سے پیار ہو جائے، تو یقیناً حضور سے محبت کرنے کے لیے حضور کے کمالات کو جاننا اور عظمتوں کو جاننا، یقیناً جب تک ہم کسی شخصیت کی معرفت نہ رکھیں اور معرفت میں اس کے کمال و مرتبے کو نہ جانیں، ہمارا دل اس کے حضور مرعوب نہیں ہوتا، راغب نہیں ہوتا. یہ مرعوب ہو جانا، یہ جھک جانا، یہی محبت کی ایک کیفیت ہے. کیونکہ محبت عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی رقت قلب، دل کا نرم ہو جانا. اور دل کے نرم ہونے کا معنی یہ ہے کہ جس کو وہ چاہ رہا ہے اس کی آنکھیں، اس کی زبان، اس کی طاقت، اس کی بغاوت سے رک جائے، اس کی شرارت سے رک جائے. تو لہذا دل کے نرم ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں، اس میں بندے کی توجہ لگ جاتی ہے. تو لہذا جو یہ چاہے کہ اس کے اوپر اتنا بڑا فریضہ رکھا گیا ہے کہ حضور کی محبت یہ ایمان کے فرائض میں سے ہے علیہ الصلوۃ والسلام، تو وہ حضور کے حقوق کو ادا کرے اور حضور سے محبت کرنے کے لیے حضور کے کمالات کو جانے، اور حضور کے کمالات کو جاننے کے لیے ایک اس کا بہترین اور خوبصورت مجموعہ سفر معراج اور سیر معراج ہے. یہ مختصر سی تمہید تھی آپ کے سامنے، کا آپ اندازہ لگائیے کہ یہ موضوع میرے اور آپ کے ایمان کے لیے کتنا ضروری ہے، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات ذکر کیے گئے ہیں. میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے، کیونکہ یہ موضوع ایک سمندر ہے. اس کو ہم کئی دن تک بھی اگر پانچ پانچ گھنٹے تقریروں میں گزاریں تب بھی ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. اس کے اتنے نکات، اس کے مضامین ہیں. ہم صرف بہنوں سے بھی یہ کہنا چاہیں گے، اپنی بیٹیوں سے بھی کہنا چاہیں گے، بھائیوں سے بھی کہنا چاہیں گے، بزرگوں سے بھی کہنا چاہیں گے کہ اپنی مکمل توجہ کو جمع کر کے ایک طرف رکھیے اور دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے حبیب کو کیا مقام عطا فرمایا ہے، اپنے محبوب کو کیا مقام عطا فرمایا ہے. اور اس نیت سے میں پڑھوں اور اس نیت سے آپ سنیں کہ کبھی نہیں بھولیں گے. اس لیے کہ یہ جو مقام ہم سنیں گے، اس سے ہمارے دلوں کے اندر ہر محبت کم ہو جائے گی اور حضور کی محبت غالب آ جائے گی. اور یہی وہ چیز ہے کہ جب نمازیں مقبول ہوتی ہے، کلمہ مقبول ہوتا ہے، اور خدا جب کسی سے بخشنے کا ارادہ کر دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین جل وعلا کے بخشنے کے ارادے کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل کو اپنے اور اپنے محبوب کی محبت سے بھر دیتا ہے، اپنا اور اپنے محبوب کے اعتبار کو ہر رشتے اور تعلق کے اوپر بڑھا دیتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ مجھے اور آپ کو کتنا سنجیدہ ہونا چاہیے اس موضوع میں اور کتنی توجہ کرنی چاہیے. میں پہلے آگے چلنا چاہتا ہوں. معراج، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سیر ہے، سفر معراج نہیں بلکہ یہ سیر معراج ہے. میں اس کو اگر خلاصہ کروں، 50 سے زیادہ صحیح احادیث کا یہ مجموعہ ہے، متواتر روایات ہیں، جس کو میں بہت مختصر کر کے صرف اس کا ایک اجمال اور سمری آپ کے سامنے بیان کروں، تو میرے بھائیوں، بیٹیوں، بہنوں اور بزرگوں، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مسجد الحرام، جو مکہ مکرمہ میں کعبہ شریف کا جو فلور ہے جس پر ہم طواف کرتے ہیں، یہ مسجد الحرام ہے، یہاں سے آپ کا یہ سیر کا سفر شروع ہوا. یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت المقدس شریف، موجودہ مسجد اقصی فلسطین، اللہ اسے فتح نصیب فرمائے اور اللہ رب العالمین مسلمانوں کی خیر فرمائے. تو مسجد الحرام مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی فلسطین تک یہاں تک حضور کو لایا گیا. عام گویا کہ یعنی معمول میں وہ چیز جو ہوتی تھی وہ دو مہینے کا سفر تھا. اگر ایک بندہ, کیونکہ ایک مہینے کے سفر کی بھی روایت ہے, دو مہینے کی بھی روایت ہے, تین مہینے کی بھی روایت ہے, مختصر یہ کہ وہ بہت لمبا سفر ہے مکہ سے فلسطین کا. اس زمانے میں گھوڑوں پر, خچروں پر, اونٹوں پر سفر ہوتا تھا. تو یہاں سے اگر کیجول انداز میں معمول کے اعتبار سے اگر سفر کیا جائے تو پھر دو مہینے لگتے تھے, دو مہینے مکہ سے مسجد اقصیٰ تک جانے کے اور دو مہینے وہاں سے آنے کے, یہ ہو گئے چار مہینے. اور وہاں سے پھر آسمانوں کا سفر جو ہے, جو دین بیان کرتا ہے, ایک روایت میں ہے 5000 سال اور ایک ہے 50000 سال. یہ زمین سے پہلے آسمان کا سفر ہے, اور اسی طرح پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر اتنی ہی میعاد رکھتا ہے, دوسرے سے تیسرا اتنا ہی ڈیوریشن رکھتا ہے, تیسرے سے چوتھا, چوتھے سے پانچواں, پانچویں سے چھٹا, چھٹے سے ساتواں, اور ساتواں سے سدرت المنتہا تک. یہی ڈیوریشن بنتا ہے کہ 5000 سال, 5000 سال, اور ایک روایت میں 50000 سال. اب یہ گنتے جائیے, آپ اس کو ضرب دیجئے, ملٹیپلائی کیجئے, جانا اور یہ آنا, یہ تو لاکھوں سال کا سفر ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری سیر کرائی گئی ہے کائنات کی, اور وہ اتنے مختصر عرصے میں ہوئی کہ قرآن کہتا ہے اسرا بعبدہ لیلن, وہ رات کا ایک مختصر سا حصہ تھا کہ رات کی ایک جھلک ختم نہیں ہوئی تھی اور حضور یہ کروڑوں سال کا سفر کر کے آ گئے تھے. کون ایسے اعزاز و شرف کو پا سکتا ہے, کون ایسی قدر و منزلت کو پا سکتا ہے؟ اب اس جملے کو سن کر بتائیے حضور کی وجاہت و قدر دل میں کتنی بڑھ جاتی ہے. یہ تو میں نے آپ کے سامنے صرف ایک مختصر سی ون لائن بات کی ہے, یہ تو صرف جانے کا ذکر ہے. اس میں جہاں جہاں حضور نے سٹے کیا وہ ایک طویل وقت بھی گزرا, طوالت کا وقت بھی گزرا, اور وہ تمام چیزیں اتنی جلدی صرف ہوئی کہ علماء نے بعض روایات سے اس کو تعبیر کیا ہے لیلن, جو سورہ بنی اسرائیل 15 پارہ شروع ہوتا ہے اور اس کی پہلی آیت کے اندر معراج کا ذکر ہے. میرے دوست بزرگو, اس میں رات کا جو ذکر ہے اس پر دو زبر کے ساتھ, جس کو دو زبر, دو زیر, دو پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں, فرمایا اسرا بعبدہ لیلن, یہ لام کے اوپر جو دو زبر ہے لیلن, یہ فصاحت کا ایک قاعدہ ہے کہ جناب یہ دو زبر جو تنوین کے ہیں یہ قلت کے لیے بھی آتے ہیں اور تعظیم کے لیے بھی آتے ہیں. یعنی وہ رات بڑی عظمت والی تھی اور وہ سفر بہت ہی مختصر عرصے میں طے ہوا تھا, ابھی میں ذکر کروں گا. وہ سیر اللہ رب العالمین جل وعلا نے جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی. یہاں تک کا تو میں نے خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ ایک مسلمان کو معمول میں اتنی بات تو جاننا ضروری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر یعنی سیر مسجد حرام سے لے کر مکہ مکرمہ سے لے کر, حضور کی یہ سیر مبارک جو ہے وہ مسجد اقصیٰ تک, یہ قرآن کی آیات سے ثابت ہے. اور اگر کوئی شخص اس کا انکار کرے تو مسلمان نہیں رہتا, تو آپ اندازہ لگائیے, کیونکہ قرآن نے اس بات کو ذکر کیا ہے. مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی سیر یہ احادیث مشہورہ سے ہے. ہمارے تمام متکلمین علماء, چاہے امام عاجوری ہوں یا علامہ طفتزانی ہوں یا سید السادات, سید العلماء امام سیدی اسندی سید شریف الدین جرجانی ہوں رحمہ اللہ تعالی اجمعین, ان تمام نے اس بات کو لکھا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر یہ قطعی آیاتوں کے ساتھ ثابت ہے. اس پر ایمان لانا ضروری اور لازم ہے, یعنی ان, کیونکہ یہ قطعیات میں سے ہے, جیسے توحید قطعیات میں سے ہے, رسالت قطعیات میں سے ہے. اس کا انکار کرنا جیسے بندہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے, اسی طرح حضور کی اس معراج کا انکار جو مسجد اقصیٰ تک ہے, کسی نے اگر جہالت میں اس کا انکار کر دیا تو وہ مسلمان نہیں رہا, کافر ہوا, دار اسلام سے نکل گیا. یعنی آپ دیکھیں کتنی سچی بات ہے اور کتنی اہمیت کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے. معراج کوئی قصہ کہانی نہیں, کوئی قصیدوں کی جھرمٹ میں جوش و جذبہ نہیں, یہ قرآن کی ان آیات سے ہے کہ اس کا انکار کرنے والا مسلمان ہی نہیں رہتا ہے. اللہ نے اس بات کو اس درجے میں بیان کیا ہے جس درجے میں خدا اپنی وحدانیت کو بیان کرتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس کو قبول کرنا اور اس کا سورس جو ہے وہ کتنا اعلیٰ ہے. اسی طرح میرے دوست بزرگوں, یہ میں انتہائی مختصر کر رہا ہوں, مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں کا سفر یہ احادیث مشہورہ سے ہے. اس کا انکار کرنے والا کافر تو نہیں ہوتا لیکن بدترین بد مذہب ہے وہ، گمراہ ہے، اس کی تعظیم جائز نہیں، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں، اس کو مرشد بنانا جائز نہیں، اس کو دوست بنانا جائز نہیں، کافر نہیں ہے لیکن پکا بد مذہب ہے، گمراہ بددین ہے، کافر تو نہیں کہا جائے گا لیکن اس کی تعظیم نہیں کی جائے گی. اور اس کے بعد کا جو سفر ہے اور دیدار الہی ہے کا جو مسئلہ ہے یہ باب الفضائل میں سے ہے. تو یہ تین طریقوں کا کہ دلائل گویا کہ کتابوں کے اندر موجود ہے، قوانین کے اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. حضور سید عالم نے اللہ رب العالمین کا دیدار کیا، یہ حق ہے. اگر اس کے مقابلے میں کوئی دلائل لا کر حضور کی عظمت کو دلوں میں رکھنے والا، تعظیم کرنے والا، کبھی اس کی زندگی سے، اس کے عمل سے سرکار کی بے ادبی یا حضور کی کثر شان، یا اس کی کبھی عادت نہ ہوئی ہو کہ وہ سرکار کی عظمت و شان کو جھکانے والا ہو، ایسا شخص اگر کچھ احادیث جو ملتی ہیں اور کچھ آیات جس کی بعض تفاسیر کو لیتے ہوئے اگر وہ دیدار کی نفی کرتا ہے اور جبریل کو مخاطب کرتا ہے تو ایسی شخصیت پر نہ گمراہی کا فتویٰ آئے گا نہ کفر کا فتویٰ آئے گا. اس لیے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ باب فضائل میں سے ہے. لیکن عظمت والی بات، فضیلت والی بات یہ ہے جو دیگر احادیث و صحابہ اکرام کے، دیگر صحابہ اکرام کے اقوال ثابت ہیں، جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ ہیں جن سے روایت ملتی ہے کہ حضور سید عالم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رآ محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ربہ مرتین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دو دفعہ دیکھا، اللہ اکبر، مرتن ببصرہ و مرتن بفؤادہ، ایک دفعہ حضور نے اپنے دل سے اللہ کو دیکھا اور اللہ اکبر، ایک دفعہ اپنی مبارک آنکھوں سے اللہ کو دیکھا. تو اس دلائل کو لینے والے بھی علماء حق ہیں اور اس طرف. لہذا دیدار الہی کا مسئلہ جو ہے وہ باب فضائل کا ہے. اگر کوئی بے ادب گستاخی کی نیت سے سرکار کی کثر شان کرتے ہوئے، جس کی عادت اور معمول ہے، ہم اس کو بد مذہبی کہیں گے. لیکن اگر یہ قول صحابہ کرام میں سے بعض کا مل جائے، ان کا اجتہاد مل جائے، تو یقیناً یہ فضائل کا موضوع ہے، دونوں طرف کی رائے موجود ہے. اگر کوئی یہ رائے لے اور وہ ہو عاشق رسول سترا شخص اور اس رائے کو لے کہ دیدار سر کی آنکھوں سے نہیں ہوا، تو اس پر ان پر کوئی فتویٰ عائد نہیں ہوتا. اسی طرح اگر جو دلائل دوسرے جانب موجود ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی، اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے جیسے اس کے شائع نشان ہیں، تو ایسی شخصیت پر بھی جرح نہیں ہوگی، مذاق نہیں اڑایا جائے گا، ان کا تماشا نہیں بنایا جائے گا، بلکہ یہ دلیل ہے، حق ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کا دیدار کیا ہے. اس کو ہم آگے عرض کریں گے. لیکن ایک قانون تھا جو میں نے آپ کی خدمت کے اندر ایک اختصار کے ساتھ ذکر کرنے کی کوشش کی. اب ایک سوال یہ ہے کہ دیکھیں قرآن کریم میں یہ کہاں کہاں ڈسکس ہوا، پوائنٹ نمبر ٹو کہاں کہاں ذکر ہوا. تو میں عرض کروں گا قرآن کریم کی تقریباً 22 سے زیادہ آیات معراج النبی کو بیان کرتی ہیں. میری بہنیں بھی غور کریں، بچے بھی غور کریں، اس موضوع کو سمجھیں آپ. یہ نمازوں روزے سے اوپر درجے کا موضوع ہے، کیونکہ قطعیات سے جس طرح اس کو قبول کرنا ہے، اس درجے میں اس کو قبول کرنا ہے. میں نے معراج کا کی تھوڑی سی تفصیل بتا دی، اس کا معنی مفہوم بتا دیا، وہ کہاں کہاں کا سفر ہے اور کہاں کہاں کا سفر کن کن دلیلوں سے ثابت ہے اور اس کی کیا کیا اہمیت ہے بتا دی. اب آئیے قرآن مجید کے اندر کہ قرآن مجید کی کتنی آیات. قرآن تو اللہ کی مبارک کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں شک کی جگہ نہیں. قرآن مجید میں کوئی بات اگر اشارتاً بھی آ جائے تو وہ کام، وہ بات سچائی اور اعتبار کے مقام پر پہنچ جاتی ہے. تو جو ذکر صراحت کے ساتھ آیا ہو، بار بار آیا ہو، اس معراج مصطفیٰ کی حقیقت، حقانیت اور سچائی کی کتنی بلندی ہو. قرآن کریم کی 22 سے زیادہ آیات، اللہ اکبر. قرآن کریم کی ایک آیت بھی ہو، ایک آیت نہ بھی ہو، سری عبارت اشارہ بھی ہو جائے، تو کام نور و نہ نور ہوتا ہے. یہاں 22 کے قریب آیات موجود ہیں، وہ میں آپ کے سامنے مختصر عرض کرتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل 15 پارا جب آپ کھولیں گے میری بہنوں، میرے بھائیوں، تو یہیں سے شروع ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان الذی، سبحان، پاک ہے، الذی، وہ ذات، اسرا، جس نے رات کو سیر کرائی، بعبدہ، اپنے خاص بندے کو، لیلن، رات کے مختصر سے حصے میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حولہ، وہی رب ہے جس نے اس کے ارد گرد، اس مسجد شریف کے ارد گرد اپنی برکتیں رکھی ہیں. لنوریہ من آیاتنا، تاکہ وہ اپنے حبیب کو دکھائے اپنی نشانیاں، اپنے عجائبات اور اپنے راز اور اپنے قدرت کے شاہکار. انہو ہو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. یہ ایک آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی، 15 باب پارا شروع ہو رہا ہے جو ذکر کی گئی. اسی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 اللہ فرما رہا، وما جعل الرؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس. یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے. فرمایا وما جعل الرؤیا التی اریناک، اے حبیب، تفسیری معنوں کے ساتھ، ہم نے جو معراج کی رات آپ کو جو عجائبات اور جو مشاہدات کرائے ہیں حبیب، جو ہم نے دکھائے ہیں. فرمایا وما جعل الرؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس، یقیناً وہ لوگوں کو اس کے ذریعے آزمایا جائے گا، کیونکہ اتنی بڑی شان دے کر لوگ کہیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. فرمایا حبیب، یہ تیری شان لوگوں کے لیے آزمائش بنے گی، اور ہم دیکھیں گے کہ صدیق کے راستے پر کون چلتا ہے اور ابو جہل کے راستے پر کون شکار ہوتا ہے. تو یہ معراج النبی عام موضوع نہیں ہے، اس میں ایمانوں کو پرکھا جاتا ہے. ابو جہل کافر انکار کر گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، جو سفر 2 مہینے جانے کا ہے، 2 مہینے آنے کا ہے، پلک جھپکنے میں کیسے طے ہو سکتا ہے، آسمانوں پر کون جا سکتا ہے. یہ تو ابو جہل تھا جو شک کر کے کافر رہا. ادھر ابو بکر صدیق ہے، جب ان کو کہا گیا کہ آپ کے نبی نے یہ فرمایا ہے، فرما لو صدق فی ما عبد من ذلک، او بھائی، میں صبح شام اس سے بڑی بڑی باتوں کو سنتا ہوں اور اس کی تصدیق کرتا ہوں، اس پر ایمان لاتا ہوں. لہذا اہل سنت وہ ہے جو معراج النبی کے بارے میں، صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تانا نہیں بنتے، سازشیں نہیں کرتے، ذکر کو نہیں روکتے. میں نے ایک ویڈیو دیکھی اور میرا دل، حضرت علامہ مفتی عبد الرحمان صاحب، بڑا دکھا کہ ایک شخص لال رومال پہن کے حرم میں بیٹھ کر کہہ رہا ہے معراج ہوئی ہے، لیکن کیا ہوئی ہے، کہاں لکھا ہے، فلاں لکھا ہے، ہائے ہائے ہائے. اور یہ جو حقیقت ہے بیان کی جا رہی ہے، اس کا کوئی انکار تو کر کے دکھائے. توجہ کریں میرے دوستوں بزرگوں، بیٹھ جاؤ، توجہ کیجیے جو بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. کس طریقے سے اس عظمت و انعام کا انکار کیا جا رہا ہے؟ تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ سورہ بنی اسرائیل کی یہ ہم اپنے گھر سے نہیں لائے ہیں. ظاہر سی بات ہے، دجالیت کا دور ہے، شک کا دور ہے. اس وقت میں اور آپ قرب قیامت کی طرف ہیں، توجہ میری طرف رکھیں. مڑ کے دیکھنا تو پیچھے چلے جاؤ، اس ذکر کو سننے بھی تیری گردن پیچھے جاتی ہے تو آتے کیوں ہوں، لائیو گھر میں سن لیا کرو ٹانگیں لمبی کر کے. سامنے بیٹھے ہو تو ذکر کا روب اپنے اوپر لاؤ، توجہ کرو اس چیز پر. یعنی آپ دیکھیے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت، یعنی یہ بتانا چاہتا ہوں میری بہنیں خاص طور پر سنیں، میری مائیں سنیں، بھائی سنیں، ہم بہت بڑے فتنے کے دور سے گزر رہے ہیں. جو جھوٹ ہے اس کو آرٹیفیشل بنا کر سچ بنایا جاتا ہے، اور جو صدیوں سے سچ آیا اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. آج ہم اپنے گرد و نواح کے اندر دین کے مسلمات کا انکار ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، مذاق بناتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. دریدہ دہن بکواس کرنے والے خود ہلکے اور کم نسل دین کے اعتبار کو گراتے ہیں. لہذا چاہیے ہمیں کہ جب یہ موضوع حضور کی محبت ایمان کی اصل ہے، اور ایمان کا کہ جو رسد ہے وہ سفر معراج اور حضور کے کمالات ہیں، اور یہ کہیں اور نہیں بلکہ قرآن کی ان آیات میں آیا ہے، جس کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہتا. توجہ کیجیے، میں نے کہا کہ یہ آیات 22 سے زیادہ قرآنی آیات، سب سے پہلے سورہ بنی اسرائیل کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه السميع البصير. اس کا مفہوم میں نے آپ کو بتایا، اسی کی آیت نمبر 60، وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس. حبیب، ہم نے جو معراج کی رات تجھے عجائبات دکھائیں، یہ اس لیے دکھائیں، اللہ اکبر، کہ ہم لوگوں کو آزمائیں گے کہ کون شک میں آ کر تجھ سے دور ہوتا ہے، اور کون تیری تصدیق کر کے ابو بکر کے ایمان کا فیض حاصل کر کے ایمان میں مکمل ہو جاتا ہے. دو آیتیں ہو گئی. سورہ نجم کی 1:7-18 آیتیں، سورہ نجم کی 1:7-18 آیتیں میرے دوستو بزرگو، یہ جو سورہ نجم کے اندر موجود ہے، یہ سورہ زخرف میرے سامنے ہے، اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 45 ہے. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا اجعلنا من دون الرحمن آلہتین یعبدون. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں معراج کے بارے میں، اللہ فرما رہا ہے واسأل من ارسلنا من قبلک، اور اے حبیب مکرم، آپ ان رسولوں سے پوچھئے جن کو ہم نے آپ سے پہلے رسول بنا کر بھیجا. اجعلنا من دون الرحمن آلہتین یعبدون، آپ ان رسولوں سے پوچھئے جو آپ سے پہلے
جن کو ہم نے رسول بنا کر زمین پر بھیجا تھا ان سے آپ پوچھئے کہ ہم نے رحمان کے سوا یعنی اپنے سوا کسی اور کو معبود اور خدا بنانے کا حکم دیا تھا؟ یا پوچھئے تو حضور تو سب سے آخر میں تشریف لائے اور قرآن کہہ رہا ان سے پوچھئے کہ جس کو ہم نے آپ سے پہلے رسول بنا کر بھیجا ہے. ارے بھائی سب سے آخری تو حضرت عیسیٰ تھے, وہ تو حضور کی پیدائش سے ہی کئی سو سال پہلے آسمانوں پر اٹھائے گئے, حضرت موسیٰ ہزاروں سال پہلے. تو یہ کب پوچھیں اور کیسے پوچھیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں, یہ آیت بھی واقعہ معراج کو بتاتی ہے کہ جب مسجد اقصیٰ میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء سے ملاقات کی تو اللہ نے فرمایا حبیب مل گئے ہیں تجھے, پوچھ ان سے کہ ان کی قوم یہودی اور نصارہ جو بتوں کو پوج رہی ہے اور ان کو خدا بنا رہی ہے, پوچھ ان سے کہ ہم نے ان کو تیرے سے پہلے رسول بنا کر اس زمین پر بھیجا تھا, یعنی ان کی رسالت اس زمین پر تیری بعثت سے پہلے بعثت ہوئی تھی, پوچھ ان سے کیا انہوں نے ان کو پتھروں کو پوجنے کا حکم دیا تھا, اپنے آپ کو پوجنے کا حکم دیا تھا؟ تو اللہ نے معراج میں جناب رسول اللہ کو اس رات کو ان انبیاء کی ملاقات کے وقت یاد دلایا اور فرمایا حبیب پوچھ. تو یہ آیت جو ہے یہ بھی سورہ زخرف کی جو آیت ہے یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم 18 وہ 3 یہ 19 20 21. ایک آیت اور وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ آیت بھی جو ہے وہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا کہا جا رہا ہے, فرمایا جا رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ بارک وسلم, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی, فلا تکن فی مریہ مل لقائی, آپ ان کو دیکھنے میں اور ان کی ملاقات میں شک نہ کرنا. قرآن کیا تو حضور کی پیدائش مبارک اور حضور کی بعثت سے تو کئی ہزار سال پہلے آپ نے وفات پائی ہے حضرت موسیٰ نے, تو کون سی ملاقات؟ اور اللہ پابند کر رہا ہے فلا تکن فی مریہ مل لقا, مریہ اور لقا, فرمایا حبیب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے میں, ہم نے موسیٰ کو کتاب دی علیہ السلام, ان کو دیکھنے میں اور ان سے ملاقات میں آپ نے فلا تکن شک نہیں کرنا ہے یعنی یقین رکھنا ہے. تو ملاقات کہاں پر ہوئی ہے؟ وہ تو انتقال 4000 سال پہلے کر گئے ہیں, پھر ملاقات کہاں پر ہوئی ہے؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں مسجد اقصیٰ میں ہوئی ہے معراج کی رات کہ حضور نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, تو اللہ نے یہود پر تعریض کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تم کیا اس موسیٰ کو مان رہے ہو, میرا حبیب تو اس موسیٰ سے پوچھ کر بھی آیا ہے اور ملاقات کر کے بھی آیا ہے. تو میرے بزرگ دوستوں اور میری بھائی اور بہنوں دیکھیے یہ کتنا عظیم موضوع ہے, میں نے صرف ابھی 10-22 آیات, تھوڑا تفقہ کیا جائے اور تھوڑی سائی کی جائے تو یہ آیات کی تحدید نہیں ہے, یہیں تک نہیں ہے, یہ آگے بڑھ سکتی ہے, یعنی 22 کے قریب قرآن کی آیات. ہائے ہم اتنے کمزور ہو گئے کہ ہمیں نہ اس لفظوں کی قدر ہے نہ اس معنی کا اعتبار ہے. اللہ 22 آیات جو میں نے آپ کے سامنے 18 سورہ نجم کی ہے اور باقی عرض کیا. بخاری شریف میں آ جائیے, آگے پڑھنے کی سعادت پاؤں گا, گھڑی ذرا میں رکھیے. بخاری شریف میں آئیے, بخاری شریف کتاب الصلات کی پہلی حدیث, طلبا بھی سنیں جو دور حدیث کے یہاں بیٹھے ہیں. بخاری شریف کتاب الصلات کی پہلی حدیث, حضور نے خود سفر معراج اپنا جو تھا وہ بیان کر دیا, موجود ہے وہاں. مسلم شریف کتاب الایمان میں موجود ہے حدیث معراج النبی کے بارے میں, نسائی شریف کتاب الصلات میں حدیث موجود ہے معراج کے بارے میں, مستدرک میں پے در پہ حدیثیں موجود ہیں معراج کے بارے میں, مسلم امام احمد میں ایک لمبی تفصیل ہے, مسلم یالہ میں یہ بھری ہوئی کتاب تقریباً 50 سے زیادہ احادیث یہاں ملتی ہے. تو 22 قرآن کی آیتیں یہ متواتر روایات اور تو کہہ رہا ہے معراج کب ہوئی ہے؟ اب آگے آپ سنیں گے اسی حرم میں کیا ہوتا تھا یہ بھی بتاؤں گا میں. تو میرے دوست بزرگوں ہم یہ کہتے ہیں ہماری تقریر کو منفی لینا اور یہ کہنا کہ آپ ہم پر طنز کر رہے ہو ہم تمہیں روکیں گے, تو آپ ذرا اس باکڑ بلے کو بھی تو سمجھائیے کہ جو یہ بیٹھ کر پورے امت کی دل آزاری کر رہا ہوتا ہے. ہم اس گورنمنٹ سے یہ بات بھی کرنا چاہیں گے کہ ہمیں کوئی شوق نہیں آپ کے خلاف بات کرنے کا, ہم نہیں چاہتے کسی کی بیجا تنقید کی جائے, لیکن حرم کے فلور پر بیٹھ کر امت کے مسلمہ نظریات کو حرم کو پیش کرا کر بیان کیا جائے اور حرم کے تقدس کے لیے بات کی جائے, ہم پر ڈانٹ اور دانت چبانے کی بجائے ہماری عرض ہماری درخواست ہماری بات کو سنیے اور اس فتنے پرور اس شیطان کو وہاں سے ہٹائیے کہ جو وہاں بیٹھ کر امت کے اجماعی چیزوں کا انکار کرتا ہے ویڈیو وائرل کرتا ہے. معراج تو بدعت ہے جی, میں نے کہا مجھے بتاؤ یہ 22 آیتیں معراج کے لیے ہے کہ نہیں؟ کہ لگے جی ہے. ہم نے کہا یہ احادیث معراج کے لیے ہے کہ نہیں؟ کہ لگی ہے. تو میں نے کہا صرف ہے یا پڑھے گا بھی؟ پڑھ کے بتاؤ نا. اس ربیع الاول میں جس طرح میلاد النبی کی مبارکباد دی وہ دن ضرور نہیں کہ ہری پگڑی باندھ کر تو انشاءاللہ معراج النبی کی بھی مبارکباد دے گا. تو ہم یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ کیوں اس موضوع کو چھڑا گیا, اتنی لاکھوں میں وائرل ہوئی. سادہ لوگ وہ تو کہتے جناب تھمس لیں لائیے کہ جناب ہم 2 سیکنڈ میں دین کو سمجھ لیں. لوگوں کی ذہنی سطح اس قدر جھک چکی ہو, خراب ہو چکی ہو کہ وہ 8-8, 9-9 سیکنڈ کے کلپ میں دین کو سمجھنا چاہتے ہیں, 1-1 منٹ میں دین کو سمجھنا چاہتے ہیں, اور 22-22 سال 25-25 سال یونیورسٹیوں میں جا کر ڈگری لانا چاہتے ہیں. تو جو دنیا ہے اس کے لیے 25-25 سال, اور جو دین ہے اس کے لیے کہتے ہیں 4 سیکنڈ کا کلپ. جہاں بربادی ہمارے گھروں کے اندر اتنی آ چکی ہو اور وہاں اتنا مسکنسپشن اور اتنا فساد اور اتنی غلط تشریح کی جا رہی ہو, تو ہمارے کہنے کا مقصد کوئی تنقید تبرع حسد نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں مناتے نہ منائیے, لیکن کم سے کم ان آیات کا ترجمہ تو پڑھ کے بتائیے کہ یہ معراج کی ہے. لیکن جس دن آپ کیوں نہیں مناتے, آپ کو منانا چاہیے, لوگوں کو بتانا چاہیے. آج سیکولرزم, آج ایتھیسٹزم, اسلام کے خلاف باطل قوتیں ہمارے یوتھ اور نوجوانوں کے دلوں سے, جیسے مرزائیت, قادیانیت, الحاد, بہائی, یہ سارے بد مذہب جو ہیں جنہوں نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا, اسلام اور خدا کا انکار کر رہے ہیں, اس وقت یوتھ کو اگر بچانا ہے تو انہیں اللہ کی محبت اور رسول کی محبت سکھانی ہوگی. پہلوں کو ضرورت نہیں تھی, ان کا عقیدہ مضبوط تھا. آج والوں کا ضرورت یہ ہے کہ مقام مصطفیٰ اور مرتبہ اور عظمت الہی سکھانے کے لیے توحید کانفرنس بھی کرنی پڑے گی اور معراج النبی کانفرنس بھی کرنی پڑے گی. اس میں کیا حرج ہے یار؟ توحید کانفرنس پہلے کب ہوئی ہے؟ صحابہ نے تو کبھی نہیں کی توحید کانفرنس, تابعین نے نہیں کی, ہم بھی کرتے ہیں, منع نہیں ہے, لیکن ضرورت کے اعتبار سے کرتے ہیں کہ وہ ایک کم سے کم ایک ایسا لیکچر یا ایک ایسی بزم لائی جائے جس میں طلباء اور یوتھ اور نئی نسل کو لا کر ان کو عقیدہ تو بتایا جائے, اور یہ کہہ کر صرف مسترد کر دینا کہ جناب صحابہ نے نہیں کیا ہے. تو میں نے کہا یہ اسلام کی خدمت ہو رہی ہے یا آپ بھی قادیانیت کے اعلی کار بن رہے ہو؟ اگر امت کو جمع کر کے جس محفل میں حضور کی ختم نبوت, عشق رسول اور اللہ کی وحدانیت اور توحید بتائی جائے, اگر اس محفل کے انعقاد, مولوی صاحب مقصد محفل کا انعقاد نہیں ہے, مقصد وہ دین کی بات سمجھانا ہے, اور دین کی بات کوئی درخت پہ چڑھ کے نہیں سمجھائیں گے, کدھر بٹھا کے نہیں سمجھائیں گے نا, اور جب بٹھا کر سمجھائیں گے تو بتائیں گے بھی تو صحیح نا کہ ٹاپک کیا ہے, ریزن کیا ہے, پرپس کیا ہے. اس کے لیے اشتہارات بنیں گے, جب وہ آ جائیں گے تو لائٹیں بھی لگانی پڑیں گی, 2 گھنٹہ بیٹھیں گے تو کھانا بھی کھلانا پڑے گا. تو جب یہ مقصد یہ نہیں ہے, مقصد ذکر ہے, اور یہ ذکر کے وہ اہتمامات ہیں جو عرف, اخلاق اور کلچر کے مطابق ہوتا ہے. کیسی عجیب سی بات کی جاتی ہے جناب, نہیں صحابہ اکرام رضوان اجمعین نے اس طرح کا درس نہیں دیا. تو میں نے کہا جناب پھر آئیے بلا تشبیہ میں صرف سمجھانے کے لیے, کچروں کو لائیے, اونٹوں کو لائیے, زمین پر بیٹھیے, اور یہ سنگ مرمروں پر بیٹھنا چھوڑ دیجیے آپ, اور بیٹھیے زمین کے اوپر اور مٹی میں بیٹھ کے درس دیجیے. اس دور مبارکہ کے اندر اسی طرح کا رواج تھا, لیکن آج اگر آپ سنگ مرمروں پر بیٹھ کر درس دے رہے ہیں, کہتے نہیں یہ تو دنیا کی طریق ہے. میں نے کہا دنیا نہیں, مسجد کا فلور سنگ مرمر کا ہے, اور یہ سنگ مرمر دنیا کی نیت سے نہیں لگا, تیرے نزدیک دین سے لگا ہے. اس لیے تم وہاں بورڈ لگاتے ہو ہمارے فلاں ملک کی مغفرت کر دی جائے, انہوں نے مسجد بنائی ہے. تو پتا چلا یہ سارا جو تم نے آرٹیفیشل چیز کی ہے یہ دین کی نیت سے کی ہے. تو صحابہ نے تو کبھی ماربل نہیں لگایا, کہتے نہیں یہ تو دنیا کا چلن ہے. میں نے کہا نہیں دنیا نہیں, تم نے ثواب کی نیت سے ماربل لگایا ہے, اس لیے تو ثواب ان کے لیے مانگ رہے ہو. ہم ان پر تنقید نہیں کر رہے ہیں, نہ فساد کر رہے ہیں, کوئی غلط بات اس میں سے نہ نکالی جائے. بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دنیا کہاں جا رہی ہے, اسلام کے اوپر حملہ ہو گیا سوشل میڈیا کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, طریقے طریقوں کے ساتھ اللہ کی توحید اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. اور اگر مسلمان جمع ہو کر دین کا درس دیں, اس کو فرض و واجب نہ سمجھے, جو نہ کریں اس پر تبرع نہ کریں, اگر جو سمجھنے والے موجود ہوں اور کر لیا جائے تو ان پر تبرع کر کے شک پھیلانے کے لیے مقدس جگہوں سے کلپ بنا کر کیوں جاری کیا جاتا ہے؟ یہ تو یوں ہی ہوا کہ کلمۃ الحق نور ادل بہل باطل, بیٹھے مقدس جگہ پر لیکن فراڈ کر رہے ہیں. اسی مقدس جگہ کے تقدس کے لیے بات کی جا رہی ہے. اگر آپ کو یہ باتیں بری لگ رہی ہے تو معراج کے خلاف آپ کے کلپ نے ساری دنیا کے مسلمانوں کے دل آزاری کی ہے. ہم مناظروں مباحثوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، امت کے اتحاد اور اجماع کی بات کر رہے ہیں، اور اتنی بات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے علمی دائرے اور اخلاق کے دائرے کے اندر. لہذا میں نے یہ بادشاہ آیت اور احادیث کو آپ کے سامنے پیش کر دیا، یہ بھی معراج کے جو ابتدائیات ہے تاکہ آپ کا ذہن پریپیئر رہے. ہم قصے کہانی اور قصائد پر نہیں ہیں، یہ قصائد جو پڑھے گئے بچوں نے جو پڑھے، یہ قرآن و حدیث کا ترجمہ پڑھا گیا ہے. یہ جو قصائد پڑھے گئے، نعتیں پڑھی گئی معراج کی، وہ کہاں سے لی گئی؟ انہی آیتوں سے لی گئی ہے، انہی احادیث سے لی گئی ہے. اور پھر علم عروض کے اندر جو استعارے تشبیہات ہوتی ہے، وہ دور اور زبان کا سلیقہ ہوتا ہے، وہ اس لیے لایا جاتا ہے، وہ جوش محبت کے لیے اور اس حقیقت کو دلوں تک رسائی دلانے کے لیے وہ باتیں کی جاتی ہیں. غور کیجیے میرے، یہاں تک ایک بات مکمل ہو گئی، وقت کیونکہ مختصر ہے. اب میں چوتھے مرحلے میں داخل ہوتا ہوں. شک کیا جاتا ہے کہ جناب معراج کر رہے ہیں، معراج النبی کانفرنس کر رہے ہیں، رجب میں کر رہے ہیں، رجب میں تو کبھی یہ سلسلہ نہیں ہوا. میں نے کہا دیکھیں پہلے ہم آپ سے پوچھتے ہیں، حضور کو معراج ہوئی ہے؟ کہ لے کے ہوئی ہے. میں نے کہا ان 22 آیتوں میں ان عظمتوں کا ذکر ہے؟ کہ لگے ہے. میں نے کہا آپ کس دن درس دیتے، ذرا بتائیے. آپ رمضان کو دے دیں، محرم میں دے دیں، جب بھی دے دیں. اگر ہم رجب کو دے رہے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ آپ کو غلط فہمی لگی ہے مولانا صاحب، ہم 27 رجب ہی نہیں بلکہ 27 رجب آج ہے بھی نہیں. قاری نظر صاحب تشریف فرما، کیا رجب کی آج تاریخ؟ 20 تاریخ. آج رجب المرجب کی 1445. ہم رہے نہ رہے یہ چیز ریکارڈ میں چلی جائے گی، ہمارے جانے کے بعد بھی کوئی دیکھے گا، ہم دنیا میں نہ رہے تو وہ دیکھے گا کہ جناب بات ہو رہی ہے. یہ 1445 ہجری ہے، 2024، اور انگریزی کی کیا تاریخ ہے؟ 30 جنوری، 31 جنوری 2024، 1445، 20 رجب. 27 کا قول ہے، 20 کو کر رہے ہیں. پتا چلا ہمارے نزدیک تاریخ کچھ نہیں ہے، ذکر اصل ہے. اصلا ذکر ہے لیکن تاریخ بھی بیکار نہیں ہے. جب آپ مانتے ہیں کہ معراج ہوئی ہے تو بیان کیوں نہیں کرتے؟ کہ لگے 27 کا کہاں سے قول نکالا؟ میں نے کہا 20 ہے، 27 کا کہا، 20 کو کر رہے ہیں آپ بتائیں. میں نے کہا آپ کو غلطی لگ گئی ہے، ہم تو محرم میں بھی معراج النبی کانفرنس کرتے ہیں، ربیع الاول میں بھی کرتے ہیں، ربیع ثانی میں بھی کرتے ہیں. اہل سنت آپ جائیے ہمارے سوشل میڈیا پر، جائیے فیس بک پر دیکھیے، معراج النبی کا ذکر تو سال کے 12 مہینے ہوتا ہے، ہم نے اس کو کسی دن کے ساتھ کتنا کھول کے، مفتی صاحب موجود ہیں ہمارے استطاعت شخصیت، ہم نے اس مقدس موضوع کو نہ کسی مہینے کے ساتھ، نہ کسی وقت کے ساتھ، نہ ساتھ کے ساتھ خاص کیا ہے. سال کے 12 مہینے ہوتا ہے، سلام پڑھا جاتا شب اسرا کے دولا پہ دائم درود، بس میں نوشائب جنت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولا پہ دائم درود. ہم پڑھتے نا آلحد میں لکھا ہے، ہر جمعے کے اندر پڑھتے ہیں. تو لہٰذا کیوں آپ ادھر ادھر یہ باتیں؟ وہ کرتا ہے جو سازشی ہوتا ہے. جب آپ نبی کے ماننے والے ہیں، نبی کے ماننے والے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو آپ بھی سوچ رہے ہوں گے مولانا صاحب کیا باتیں کر رہے ہو یار، موضوع کی طرف چلو. میں نے کہا پیارے ہم بھی موضوع کی طرف آنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ گندگی جو سوشل میڈیا پر بکھاری گئی ہے، اور تو 4-4 سیکنڈوں کا کلپ دیکھ کر اپنا عقیدہ بدلنے کی طرف جاتا ہے، تو صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کو کلیئر کر رہے ہیں. مقصد کسی پر تبرہ نہیں ہے، مقصد دل و دماغ کو حضور کی مخالفت کے شک سے پاک کر کے دل و دماغ کو ایسا بنانا ہے کہ اللہ قبول فرما لے اور اس کے محبوب قبول فرما لے. دیکھیے یہ تو میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی کہ معراج النبی کی تاریخوں کا ہے. دوسری بات، یہ تاریخی موضوع ہے، تاریخ کسی بھی چیز کی ایک قطعی نہیں ہوتی. توجہ ہے، آپ غلاف کعبہ چینج کرتے ہیں اس کا کیوں اہتمام کرتے ہیں؟ اس کے لیے تاریخ پر آ جائے، کرنا چاہیے، کعبے کی تعظیم ہے، انتہائی سعادت کی بات ہے غلاف کعبہ، ہماری بات کا غلط مطلب نہ نکالا جائے. لیکن ہم پوچھتے ہیں وہ اہتمامات یہ کیوں ہو رہے ہیں، اتنا قیمتی غلاف کیوں بنایا جاتا ہے؟ کہا اس لیے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر کعبے کی عظمت آئے. تو ہم نے کہا یہی تو ہم کہنا چاہ رہے ہیں، دور صحابہ میں یہ قیمتی اہتمام نہیں تھا، آج ہے. کیونکہ لوگ گرد و نواح اور سونا چاندی، خوبصورتی اور زینت کو دیکھ کر اہمیت کو پاتے ہیں جب آگے بڑھتے ہیں. توجہ ہے، ہم نے یہ لائٹیں، یہ چادر، یہ علماء کو بلا کر یہ سارا اہتمام خوبصورت کیا اس لیے ہے کہ ہم انسان ہیں، ماحول سے مقصد کو لینا چاہتے ہیں. مقصد ماحول نہیں ہوتا، مقصد اور مراد وہ ذکر ہوتا ہے، اور یہ وہ چیز ہوتی ہے جو سہارا بن کر وہاں پر پہنچتے ہیں. جیسے ننے کاکے کو سمجھایا جا رہا ہے، ایسے مولیوں کو سمجھایا جا رہا ہے. یعنی یہ بات اگر ہم بوڑھے ہونے کے بعد بھی نہیں سمجھ پائے آپ، تو آپ نے کیا کیا؟ صرف کھجور کھایا ہے؟ کیا کیا ہے آپ نے؟ کیوں یہ بات کوئی، میں کتنی جرنل اور بل کتنی عام سی بات کر رہا ہوں، اب آپ بتائیے وہ اعتراض آپ کے سامنے کتنا فضول لگ رہا ہوگا. ایک عام سی بات ہے, تو جنرل چیزیں. اب دوسری بات یہ کہ دیکھیے, تاریخ کا اعتبار قطعی نہیں ہے. میں نے پہلے کہا کہ سال کے 12 مہینے ہی ہوتا ہے, کیونکہ یہ بات چلی, اس لیے میں عرض کرتا ہوں. علامہ عینی علیہ رحمت نے بخاری شریف کی جو شرح لکھی ہے اس میں معراج النبی کا جو باب باندھا ہے اس کا مقدمہ پڑھ کے دیکھ لیں. اس مقدمے میں علامہ عینی علیہ رحمت نے پوری ایک تاریخ نقل کی ہے. میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. علامہ عینی علیہ رحمت نے وہاں پر ایک تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو ذکر کیا ہے, میں آپ کی خدمت میں وہ تفصیل جو ہے وہ مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیے یہ چیزیں ساری کے ساری جو ہے وہ طے شدہ چیزیں ہیں اور اس میں انکار کی کسی صورت میں بھی گنجائش نہیں بنتی. یہ علامہ عینی علیہ رحمت کی عمدۃ القاری شرح بخاری میرے سامنے موجود ہے, جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی رحمہ اللہ تعالی نے جو بخاری شریف کی شرح لکھی, آپ فرماتے ہیں امام بحقی نے موسیٰ بن عقبہ سے روایت کیا کہ ہجرت سے 1 سال پہلے معراج ہوئی. ایک قول, پھر ایک کہتے ہیں کہ ہجرت سے 16 ماہ پہلے معراج ہوئی. دو قول, ایک کہتے ہیں کہ جناب ذیقعد کے مہینے میں معراج ہوئی. زہری کہتے ہیں کہ ربیع الاول میں معراج ہوئی, اور ایک قول یہ ہے کہ رجب کی 27ویں شب کو معراج ہوئی, اور حافظ عبد الغنی المقدسی کا یہی مختار ہے. تو 27 کا قول ہے کہ نہیں, بتائیے, کیوں اپنے گھر سے لائے ہیں؟ اور فرمایا یہی مختار ہے. اور اسی طرح اگر آپ آ جائیں تو امام نبوی علامہ زرقانی علیہ رحمت نے اس موضوع کو ذکر کیا ہے, اور آپ شرح واحد میں لکھتے ہیں کہ 27 کی تاریخ کی آپ تصریح کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں کا عمل اسی پر ہے. اور علماء جو تھوڑا چھوٹا سے بھی طالب علم میں جانتا ہے کہ تاریخ میں ایک ٹاپک سے متعلق اگر 10 قول آئے مختلف, رمضان آئے, محرم آئے, ذیقعد آئے, ذی‌الحج آئے, رجب آئے, کئی قول آئے, آئیں گے قول, لیکن کسی بھی قول پر کیا جاتا ہے, لیکن ان تمام قول پر امت کا جو عمل بن جائے نا وہ مختار ہو جاتا ہے. تو یہ اقوال کے بعد حضرت علامہ زرقانی رحمت عبد الباقی زرقانی رحمہ اللہ, جنہوں نے شرح موطا بھی لکھی ہے, شرح موائد بھی لکھی ہے, شرح موائد میں لکھ رہے ہیں, فرماتے ہیں کہ معمول 27 رجب کا لوگوں کے اندر رہا ہے. تو یہ کوئی عام بندہ بات کر رہا ہے, یہ عالم دین بات کر رہا ہے, یہ امت کا محقق بات کر رہا ہے. تو جب امت کا معمول 27 رہا, ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں 27 لازم نہیں ہے. کتنا ہم اسکوپ دیں, کتنا ہم دماغ کو کھولیں, 27 لازم نہیں ہے. آج 20 معراج النبی بیان ہو رہا ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کس طرح کہتے ہیں کہ 27 رجب من گھڑت ہے اور خود کو عالم کہتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں آپ. یہ لفظ کہنے پر مجبور کر رہے ہیں آپ ہمیں, جھوٹ بولتے ہیں آپ, حضور کی عظمت کے خلاف سازش پھیلا رہے ہیں آپ. 27 کو آپ حرم میں قرآن کو ختم کرتے ہیں, کہاں دکھائیں گے؟ 27 رمضان کو ختم قرآن کس حدیث میں آیا ہے کہ کیا جائے؟ صحابہ کا کم معمول رہا ہے, لیکن کرنا چاہیے, اچھی بات ہے, ہم فدا ہیں. تو ہم پوچھتے ہیں کہ دیکھیے, ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم مخالفت نہیں کرتے, مسلمانوں میں انتشار نہیں لانا چاہتے, ایسے غیر ضروری فضول ٹکے کے بندے کو روکا جائے کہ جو امت کے مسلمات کو چھیڑ کر اپنی واوا اور اپنی حرام روزی کو حلال کرنے کے لیے پوری امت کے دل آزاری کرے, اور کرے بھی مقام مصطفیٰ کے حوالے سے. اور صدائے احتجاج ہم بلند نہ کریں, کوئی غلام بن کر بیٹھے, یزید کی حکومت ہے تو کوئی خلاف نہیں بول سکتا. کیا ہشام بن عبد الملک آ چکا ہے؟ کیا مروان آ چکا ہے کہ اس کی غلطی پر کوئی اس کو ٹوکے گا نہیں؟ توجہ ہے. میں ان ملک کے حکمرانوں کے درخواست کروں گا کہ ایسے فتنے باز لوگوں کو روکیں جو آپ کے لیے بھی درد سر بنتے ہیں, اور آپ کی حکومت اور آپ کے معاملات کے لیے لوگوں کے ذہنوں میں برائی آتی ہے. اور یہ میں کہنا چاہتا ہوں, اگر ہے تو پھر لمبی فہرست موجود ہے نا جو ہو رہا ہے آج, اس پر ہم بات کریں. جو ترقی کے نام پر ہو رہا ہے اس پر بات کریں. تو لہذا اس قسم کے سفید کپڑا پہنا کر ان کی رنگت کو واضح کرنا, تو ان کو سمجھایا جائے کہ جو امت کے مسلمات ہیں, معمول ہیں, اور آج کے دور میں اگر اس کے ذریعے امت دین کو سیکھتی ہے تو اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے, ستائش کرنی چاہیے, نہ کہ حرم کی زمین کو بنیاد بنا کر معاذ اللہ اس مقدس زمین کو سہارا دے کر غلط بات کو پھیلانا چاہیے کہ اگلا کہے کہ جناب حرم میں بیٹھ کر بول رہا ہے, سچی بول رہا ہوگا. بات سمجھ رہے میری آپ؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو 27 رجب کا قول یہ من گھڑت نہیں ہے. جاؤ بیٹا بند کراؤ اس کا منہ بند کراؤ. 27 رجب کا قول جو ہے توجہ میں تو رکھیے گا, 27 رجب کا قول یہ من گھڑت نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے, یہ علامہ عینی نے بھی لکھا ہے, امام نووی نے لکھا, علامہ زرقانی لکھا, بلکہ میں کہہ دینا چاہتا ہوں غیر مقلد علماء کے اندر جنہوں نے سیرت کی کتاب لکھی سلیمان ندوی صاحب, انہوں نے بھی جناب جو ہے کہ چل کر اسی قول کو ترجیح دی ہے. تو جب امت میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو اس کا انکار نہیں ہونا چاہیے. اللہ اکبر. تو یہ چند چیزیں تھیں جس کی وضاحت اشد ضروری تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے, ورنہ موضوع سے موضوع یہ نہیں ہے, یہ موضوع کے وہ مقدمات ہیں جن کو ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے. اب آئیے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں کتنا ٹائم ضائع ہوتا ہے ان کی غلط بات پھیلانے کی وجہ سے, اور اگر اس کی توضیح نہ کریں ہم تو آپ کا ذہن لٹکا رہے گا, یہاں سے ہماری تقریر سن کے جائیں گے ادھر اس کا کیا کہتے ہیں تھم نیل دیکھیں گے. اتنی لمبی تقریر نہیں دیکھتے ہم, یونیورسٹیوں میں ساری زندگی کھاپڑوں کی طرح گزار دیں گے, بڈھے ہو جائیں گے ایک ڈگری کے لیے. اچھی بات ہے پڑھنا چاہیے, منع نہیں ہے, لیکن جو دین اور آخرت ہے اس کے لیے تھم نیل چاہیے. اتنی سہولت میں تم نے دین کو بنایا, یہی تو بنی اسرائیل کا کام تھا کہ موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر لڑے, ہم اس پہاڑ پر انتظار کر رہے ہیں. اور حضور نے فرمایا میری امت میں ہر غلیظ عادت آئے گی جو یہود کے اندر تھی. آگے ماں سے بدکاری کی بات کی, حضور نے فرمایا کہ یہ بھی آئے گی معاذ اللہ. تو اللہ رب العالمین جل وعلا سے پناہ طلب کرنی چاہیے, دین کو اتنا ہلکا نہ بنائیں, دین کو اتنا ہلکا نہ بنائیں. دنیاوی علوم کے لیے گھنٹوں لگا دیں اور دین کے لیے کہتے تھم نیل 40 سیکنڈ ہونا چاہیے جی ہم دیکھ لیں, اور اس 40 سیکنڈ میں تم خود مفتی بن کر لوگوں کو سمجھا رہے ہوتے ہو. میں نے سنا ہے کہ 27 رجب کو معراج نہیں ہوئی, میں نے ابھی سب کھول کے سامنے رکھ دیا. اب جتنے لوگوں نے اس سے دھوکہ کھایا ہوگا اور حضور کی عظمت و شان اس کے دل میں کم ہوگی, اس گناہ کا کوئی بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ کتنا بڑا نقصان ہے. تو درس اور ویڈیو اس لیے بنائی جاتی ہے کہ لوگوں کے دلوں سے حضور کا اعتبار, حضور کی عظمت کم کی جائے. ایک حضوری تو سہارا ہے کہ جن سے امت وابستہ ہے, اور سارے اسلام دشمن انہی کی ذات مبارکہ پر حملہ ور ہیں, چاہے قادیانی ہو چاہے گورا ہو, خاکے بنا کر یہ کر کے وہ کر کے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر کے احادیث کا انکار کر کے نئے نت فتنے نکال کر, کبھی میلاد شریف کا انکار, کبھی کس کا انکار, کبھی کس کا انکار, یہ تمام چیزیں جو کی جا رہی ہیں میرے دوستو, لیکن سازش کس کے خلاف کی جا رہی ہے؟ یہ کسی فرقے کے خلاف نہیں, یہ نبی کے خلاف ہوتی ہے. کام تو حضور کے ذکر کا ہے نا. خدا را اپنی مسئلے کو ایک طرف رکھیے, اور جو حضور کی ذات مبارکہ ہے, صحابہ کی ذات مبارکہ ہے, اہل بیت کی ذات مبارکہ ہے, مسلمات ان کو خدا را فرقوں میں تقسیم نہ کرے. جو مسلمات میرے دوستو بزرگو, معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس تمہید کے بعد میں ایک جملہ یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں, کہ معراج شریف کو بڑے سلیقے سے اور بڑی سنجیدگی سے سمجھنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ یہ ایمان کا امتحان ہے. آپ ایگزامینیشن ہال میں جاتے ہیں, ایک کوشچن آپ سے کیا جاتا ہے اور دو آپ کو آپشنل چیز دی جاتی ہے کہ اس میں سے تو کس کو قبول کرے گا. وہ آزمائش ہوتی ہے. تجھے دنیا دے دی گئی, عقل دے دیا گیا, سب کچھ دے دیا گیا, اب آزمایا جا رہا ہے کہ دل میں ایمان ہے کہ نہیں, اور وہ اس کو آزمایا جا رہا ہے رسول اللہ کی عظمت کے ذریعے. ایک شخص کسی سنہار کے پاس لوہے کے اوپر گولڈ کا کلر کر کے لے جائے, اور لوہا تو ایسی بھاری ہوتا ہے, اور وہ جا کر کسی سنہار کو دے کہ آپ یہ خریدیے 50 کلو کا ہے. اس نے کہا بھائی بوتل چائے پیو پہلے, میں چیک کروں گا. ایسا تھوڑی کہ تو اس کو سونا بول رہا ہے اور ڈگ بھی رہا ہے وہ سونا ہے, تو میں ایسی تھوڑی دوں گا. چلو آپ چائے پینے اور بیٹھ جائیں, اس کے بعد وہ اپنے ڈرا میں سے ایک کسوٹی نکالے گا اور اس پر لگا کر دیکھے گا, اگر رنگ چھوٹ گیا تو چلو اخلاق والا ہوگا, وہ چائے کے پیسے تو واپس نہیں لے گا آپ سے, لیکن کہے گا یہ لوہا اٹھا کر لے جا کیونکہ یہ جھوٹ ہے, یہ سونا نہیں ہے, اور اگر ہو گیا تو خرید لے گا. تو لہذا جس طرح سونے کو پرکھنے کے لیے کسوٹی ہوتی ہے, اس طرح قدرت ایمان کو پرکھتی ہے حضور کی محبت سے, حضور کی عظمت سے. نعرہ رسالت. تو عظمت سے یعنی دیکھا جاتا ہے تو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے, یعنی سونا لایا ہے تو. اب پتہ نہیں اندر سونا ہے کہ نہیں ہے, رنگ تو اچھا چڑھا کر رہا ہے, لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے, نمازیں پڑھ رہا ہے, روزہ ہے, داڑھی ہے, رنگ تو اچھا چڑھا کر لایا ہے. اب قدرت اس کو ظاہر کرنا چاہتی کس سے؟ تیرے قریب حضور کی عظمت کرتی ہے. اگر حضور کی عظمت تیرے اس کلمے کے ساتھ میچ کر جائے تو قبول کر لے تو خالص ہے, اور حضور کی عظمت سے بدکنے لگے تو یہ ایسا ہی ہے کہ اندر بالکل خام اور بیکار تھا, اوپر اسلام کا لبادہ اوڑا ہے. اس لیے اللہ نے شاہ فرمایا وما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنہ. حبیب تو ہم نے تجھے مشاہدہ کرایا ہے, اس معراج کے مشاہدے کے ذریعے ہم لوگوں کے ایمان کو پرکھیں گے.
میری بہنیں اور بھائی ذرا اس ٹاپک کو سنیں, میں چاہتا تو ڈائریکٹ فضائل کو بھی شروع کر دیتا, ہمیں بھی وہ تقریر آسان نہ بہت جلدی آ جاتی ہے. غور کریں, میں چاہتا تو سیدھے سیدھے آپ کے سامنے معراج کے واقعات پڑھ لیتا, لیکن خدا را اہمیت دے کر اس موضوع کو سمجھیے تاکہ آپ کے اندر سنسیریٹی اور سنجیدگی آئے اور یہ باتیں آئیں. واقعہ تو سن لیا, واقعہ سننا کرامت اور عظمت سے خالی نہیں, لیکن پختگی جب آئے گی جب اس کے مقدمات اور اس کے آگے پیچھے کی ساری بحث سنیں گے. اس لیے اس پہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, واقعات میں بخاری شریف کھولتا پڑھنا شروع کر دیتا, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیچھے سے جو ساری تمہید آ رہی ہے, اس میں ایک مطالعہ ہے, علماء, یہ تمام چیزیں تعلی نہیں کر رہے, لیکن ایک قدر کے لیے کہ موضوع جب بھی آئے جب بھی کام کرو تو 100% کرو, 50-50 نہ کرو, دل لگا کر کرو, دلچسپی سے کرو, دلچسپی سے کرو, نا امیدی سے نہیں کرو. لہذا اس لیے اپنے چہروں کو بالکل تازہ رکھیے. آپ اللہ رب العالمین, کوئی ایک بندہ کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں, میری بہنیں غور سے سن لیں, میری بیٹیاں, میرے بھائی, جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں, اللہ پر ایمان لاتا ہوں, اللہ اس کا امتحان لیتا ہے جیسے سونے کی میں نے مثال دی کہ لوہا تھا, لوہے کے اوپر اس نے صرف کلر کیا ہوا ہے گولڈن کا, تو ہم نے اپنے کلمے کے اوپر نماز, روزہ, زکات, حج, کلمے کا کلر کیا ہوا ہے. اب آیا یہ حقیقت کے اندر ہے بھی کہ نہیں, اس کو اللہ رب العالمین دو چیزوں سے آزماتا ہے, ایک حضور کی اطاعت کہ یہ آنکھ بند کر کے میرے حبیب کی ہر بات کو مانتا ہے یا شک کرتا ہے, اور میرے حبیب کے کمالات جو میں نے اسے دیے ہیں تو میری نسبت سے اس کو قبول کرتا ہے یا جرح میں لگے. راوی کیسے ہیں جی, راوی کیسے ہیں؟ تو میں نے کہا جو تو نے صحابہ کرام کے لیے کتاب لکھی ہے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو تو نے کتاب لکھی ہے, اس کے اندر تقریباً 4 راوی ضعیف تھے, تو نے اس 4 راوی کی صحت کو بحال کرنے کے لیے اتنی موٹی کتاب لکھ دی. اچھا کام ہے, دفاع صحابہ ہونا چاہیے. میں کہ صحابہ کی بات آ جائے تو صرف راوی کو ضعیف کہنے سے جان نہیں چھوڑاتا, اس پر محنت کرتا ہے, اور جب سرکار کی شان آ جائے تو کہتا راوی ضعیف ہے تو تجھے صحابہ سے کیا ملا, اس لیے کہ صحابہ کچھ نہیں ہے, صحابہ ہیں حضور کی وجہ سے. جتنا تو دل وفاداری صحابہ کے لیے کر رہا ہے تو حضور کے لیے کیوں نہیں کرتا؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. صحابہ کے لیے عمل کیا جائے گا, کرنا چاہیے, باعث تحسین ہے, لیکن اس لیے نہیں کہ وہ صحابہ, صحابہ خود سے کچھ نہیں, وہ جو بھی ہیں حضور کی وجہ سے ہیں, اس لیے ہمارے آقا ہیں, مولا ہیں, حضور کی نسبت لیس حب الصحابت بذواتی. میرا امام لکھتا ہے لیس حب الصحابت بذواتی, صحابہ سے محبت ان کی وجہ, ان کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے. وَلَيْسَ حُبُّ أَهْلِ بَيْتِ لِأَنفُسِهِمْ, نہ اہل بیت سے محبت ان کی ذات کی وجہ سے, بل حُبُّهُمْ جَمِيعًا بِوَسِيلَةِ رَسُولِ اللہ, بلکہ صحابہ اور اہل بیت سے محبت حضور کی نسبت کی وجہ سے. ایک وہ ہے جو اہل بیت ہی کی طرف توجہ کر کے ساری فضائل لاتا ہے, اور ایک وہ ہے جو صحابہ ہی کی طرف ساری فضائل لاتا ہے, اور حضور پر بات آ جائے تو بھول جاتا ہے, حضور پر بات آ جائے تو بھول جاتا ہے. سنی وہ ہے کہ وہ صحابہ کرام اور اہل بیت کو اصلاً ان کو ڈائریکٹ نہیں مانتا, بلکہ ان کا رشتہ مانتا ہے حضور کی وجہ سے, اہل بیت کو بھی اسی وجہ سے, صحابہ کو اسی وجہ سے. اس لیے سنی ڈامڈول نہیں ہوتا, اس لیے کہ جب وہ حضور کے رشتے سے مانتا ہے تو ایک کی طرف نہیں جاتا, دونوں کو ایک ساتھ قبول کرتا ہے. اس مسئلے کو ذرا سمجھیے آپ. میں اس موضوع کو کھولنے سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. قرآن میں ایک امتحان موجود ہے پہلے سے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے بھی ایک امتحان موجود ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 16 مہینے یا 17 مہینے, توجہ, ڈسپلن ذرا رکھیے, بچے لائے ہیں تو ڈسپلن رکھیے ذرا, اور سکون سے بیٹھیے, موضوع کی قدر و اہمیت کو جانیے. انٹرپ ہو جاتا ہے بندہ, پریشان ہو جاتا ہے اور موضوع کٹ جاتا ہے, تھوڑی حیا کریں, ورنہ بندہ سولو میں بھی بات کر سکتا ہے. یہ میں اپنے ڈانٹنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, موضوع کی عظمت و ہمت کے لیے کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ غور کیجئے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی, اور ہجرت فرما کر آپ مدینہ منورہ تشریف لائے, اور حضور سید عالم نے مدینہ منورہ میں 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے, اور یہ نماز مستجاب کے مقام پر ہے, رکن اسود سے پہلے.
اللہ ہمیں لے جائے بار بار. رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیان کی جو ادا ہے جسے مستجاب کہتے ہیں, حضور یہاں نماز پڑھتے تھے. بندہ یہاں سے قبلے کو دیکھے نا تو اسی کے سید میں مسجد اقصیٰ بھی ہے, تو دونوں قبلے کی طرف فوراً اس کا منہ ہو جاتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے جب ہجرت کر کے آئے. ظاہر سی بات ہے مدینہ منورہ میں کعبہ تو نہیں, لیکن اس جہت تو مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ 17-16 مہینے آپ نے پڑھا, اور حضور کو یہ زیادہ چاہت تھی کہ میرا چہرہ اللہ رب العالمین میرے باپ حضرت سیدنا ابراہیم کے قبلے کی طرف کرے, اور یہ خیال حضور کے ذہن میں رہتا تھا. اور یہ 16 سے 17 مہینے یہ بات ہوئی, قرآن میں موجود ہے. یہ دوسرا پارہ میرے سامنے ہے, سیقول شروع ہو رہا ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام, ایک روایت ہے کہ ظہر کی نماز میں تھے, ایک روایت ہے کہ عصر کی نماز میں تھے. پہلے سے حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں نماز میں منہ پھیروں گا, اب امتحان تھا. پہلے سے نہیں کہا کہ پریپیئر رہنا, میں جب 2 رکعت پڑھا لوں گا تو پھر میں منہ پھیر لوں گا. اور منہ پھیرنا نہیں ہے, جس طرح میں آپ کو دیکھ رہا ہوں نا تو میرا چہرہ آپ کے سامنے ہے, میری پشت ایسی ہے. مدینہ منورہ میں یہ فرق ہے دونوں قبلوں کا, اور بالخصوص جس قبیلے میں حضور نماز پڑھ رہے تھے وہاں پر, یعنی جہاں سرکار کا چہرہ اگر مسجد اقصیٰ کی طرف ہے نا تو پیچھے بیت اللہ مکہ مکرمہ ہے. اب منہ کیسے پھیریں گے, پورا گھومنا پڑے گا نا. توجہ سنیے اور ایمانی لذت کو لائیے. تو حضور سید عالم نے پہلے سے نہیں بتایا تھا کہ میں عین نماز میں نماز مسجد میں چلوں گا, کیونکہ حضور کھڑے ہیں, حضور کے پیچھے صحابہ کھڑے ہیں, صحابہ کے پیچھے بچے کھڑے ہیں, بچوں کے پیچھے عورتیں کھڑی ہیں. اب اگر حضور منہ پھیر لیں گے تو پھر عورتیں سب سے آگے ہو جائیں گی, ٹھیک ہے, ان کے پیچھے بچے ہو جائیں گے, بچوں کے پیچھے مرد ہو جائیں گے, سب سے آخر میں حضور ہو جائیں گے. تو اس طرح نہیں ہوا تھا, اس طرح نہیں ہوا تھا, منہ نہیں پھیرا گیا, باقاعدہ پوزیشن چینج ہوئی ہے, اور وہ سب نماز کی حالت میں تھا. پہلے نہیں کہا کہ میں 2 رکعت کے بعد پھیروں گا یا 3 رکعت کے بعد, عین نماز میں, یا تو ظہر کی نماز تھی, یہ بھی قول ہے 2 رکعت ہو چکی تھی, یا عصر کی نماز تھی. اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی, قد نرا تقلب وجهك في السماء, اے حبیب ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. حضور سید عالم کے دل میں یہود کے اس تانے کا خیال بار بار آتا تھا. تو سرکار نماز پڑھتے ہیں اور غم سے چہرہ اٹھتا ہے, اور پھر بلا تشبیہ پھر سرکار سجدے کی جانب دیکھتے ہیں. اللہ نے اس ادا کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, نرا تقلب وجهك في السماء, قد نرا, حبیب تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف پلٹتا ہوا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ, پس ضرور بضرور ہم آپ کو پھیر دیں گے, قبلتن, اس جہت کی طرف, اس سمت میں, اس ڈائریکشن پر, ترداہا, جسے تو پسند کرتا ہے. یہاں پر علماء نے لکھا, عشق کا نقطہ نکالا ہے کہ قبلہ کو یہاں پر نکرا رکھا گیا ہے, الف لام اس پر نہیں لایا. قبلہ کو نکرا رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ حبیب تیرا چہرہ ہم بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں, پھیر دیں گے ہمیں تو مسجد حرام کی طرف, نہیں. فرمایا قبلتن, کون سے قبلے, خاص کیا فرمایا, ایک جہت کی طرف, قبلتن ایک جہت, کدھر بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ کہیں تو متعین ہوگی. فرمایا ہاں, اس کا تعین تیری رضا سے ہوگا. یعنی یہ نکرا اس اضافت سے معرفہ بن رہا ہے. فرمایا قبلتن ترداہا, حبیب تیرا چہرہ بار بار ہم آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں, پھیر دیں گے ہم تجھے اس ڈائریکشن پر, اس سم پر پھیر دیں گے. کس سم پر؟ فرما جسے تو چاہتا ہے, جسے تو چاہتا ہے. اور پھر حکم حبیب اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیریے. اب عین نماز میں حضور سید عالم دائیں طرف سے چلے, دائیں طرف سے چلے تو پہلی صف کا جو آخری آدمی تھا اس کے قریب پہنچے تو وہ صف یوں تھی نا, وہ یوں ہو گئی. اب ادھر سے حضور چلے تو مردوں کی صف حضور کے پیچھے چلی, بچوں کے پیچھے چلی, عورتوں کے پیچھے چلی. اب حضور ادھر آئے تو حضور پہلے ہوئے, مرد ہوئے, بچے ہوئے, عورتوں ہو گئی. آج بھی مسجد قبلتین میں آپ جا کر دیکھیں, یہ ایسا نہیں ہوا کہ نماز توڑ دی گئی, بلکہ حضور عین نماز میں چلے ہیں. آپ پہلی صف کا تصور کیجئے, ایک امام کے پیچھے سے صف شروع ہوتی ہے تو ایک جہاں مسجد ختم ہو رہی ہے آخری بندہ وہاں ہوتا ہے, اور ایک بندہ آخری صف میں وہاں ہوتا ہے. سرکار اپنے مصلی سے چلتے ہوئے آگے گئے, صحابہ نے کچھ نہیں پوچھا, انہوں نے کہا حضور چل رہے ہیں ہم بھی چل رہے ہیں. پھر
کہا ایسی نماز تو پہلے کا, فرمایا نہیں, نماز وہی ہے جو حضور کریں گے, فرما اگر حضور نے چلنا ہے تو پھر یہ بھی عبادت ہے.
پوچھا نہیں حضور آپ کہاں جا رہے ہیں, نماز کا کیا ہوا, سوال نہیں کرتے صحابہ. یہ ہے اطاعت, یہ ہے غلامی, یہ ہے فرمان برداری. عین نماز میں حضور چل رہے ہیں, اللہ اکبر, صحابہ کچھ نہیں پوچھتے, نماز جاری ہے, وہ بھی پیچھے چلنے لگے, ان کے پیچھے بچے چلنے لگے, خواتین چلنے لگی, یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس جہت پر آ گئے, پہلے چہرہ یوں تھا اب چہرہ یوں فرما لیا ہے, اور نماز کو آپ نے مکمل فرمایا. اور آگے سنیے آپ, ایک بندہ مسجد میں داخل ہو رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ حضور چل رہے ہیں, اس کی دو رکعت نکل گئی ہے, وہ مسجد میں داخل ہو رہا ہے اور اس نے دیکھا کہ حضور چل رہے ہیں. اب حضور سید عالم نے چہرہ مسجد الحرام کی طرف کیا, وہ وہاں سے دوڑا, صف میں نہیں آیا, دوڑا, دوڑ کر تھوڑی دور پر جو مسجد تھی وہاں نماز ہو رہی تھی, صحابہ جو بوڑھے صحابہ دور صحابہ جو نہیں آ سکتے وہ کھڑے تھے, ان کا چہرہ قبلے کی طرف تھا, اس نے ادھر سے آواز لگائی, او بھائی میں نے رسول اللہ کو منہ پھیرتا ہوا دیکھا ہے. او انہوں نے بھی کچھ نہیں بولا, انہوں نے بھی پھر اس طرح بنا کر اب دیکھیے اب قرآن کیا کہتا ہے, سيقول السفهاء من الناس ما والله من قبلتهم التي كانوا عليها. دوسرا پارا شروع ہو رہا ہے, اللہ کہہ رہا ان قریب بے وقوف لوگ, یعنی حضور پر, حضور کی اتباع پر شک کرنے والا, قرآن اس کو بے وقوف کہتا ہے. توجہ ہے, یہ منکرین حدیث کو خطاب دے رہا ہے قرآن, جو رسول اللہ کی سنت کو بیکار سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب قرآن ہمارے لیے کافی ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے سیقول السفہاء, ان قریب بے وقوف لوگ یہ کہیں گے ان مسلمانوں کو, من الناس, ما واللہ ان قبلتہم التی کانوا علیہا, ما واللہ ان قبلتہم التی کانوا علیہا, وہ مسلمانوں سے بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان کے اس قبلے یعنی بیت المقدس سے کس نے ان کو پھیر دیا جس پر وہ پہلے سے تھے. قل, اے حبیب کہیے, للہ المشرق والمغرب, آپ کہیے مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے, یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, وہ جسے چاہے سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا کہ تم کچھ بھی چون چرا نہیں کرتے, جو نبی کرتا ہے ویسے کر لے. یہ صحابہ کے اعتماد کو یہاں قرآن سلام پیش کر رہا ہے, رب کہہ رہا ہے حبیب یہ کیوں تجھے روکا کیوں نہیں انہوں نے, کہ یا رسول اللہ قبلہ ادھر ہے, کہاں جا رہے ہیں آپ؟ فرمایا جہاں یہ جائیں گے وہیں قبلہ ہوگا, فرمایا جہاں یہ جائیں گے وہیں قبلہ ہوگا. عاشقوں نے بڑی پیاری بات کی ہے, انہوں نے کہا جہاں مصطفیٰ دیکھیں وہی عبادت کی جگہ ہے. پہلے بیت المقدس کو دیکھتے تھے تو وہ جہت عبادت ہو گئی, اب دیکھ رہے ہیں کعبے کو تو اب یہ عبادت ہو گئی, اب اگر کوئی ادھر دیکھے گا تو عبادت نہیں ہوگی. عبادت صرف نماز سے نہیں بنتی, وہ محبت اور نسبت مصطفیٰ سے بنتی ہے. وہ اس وقت تک عبادت تھی جب حضور نے چاہا تھا, جب حضور ادھر ہو گئے. فی نفس ہی عبادت کی مقبولیت نسبت مصطفیٰ سے ہے. آج اگر کوئی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اسے عبادت نہیں کہا جائے گا. ارے بھائی کیوں نہیں کہا جائے گا؟ فرمایا اس وقت تھی جب انتخاب مصطفیٰ میں تھی, پتا چلا عبادت بھی رب کی بارگاہ میں رضا کا انتخاب جب بنتی ہے جب نسبت مصطفیٰ اس کے ساتھ. یہ مقام مصطفیٰ, یہ اللہ نے عظمت و شان اپنے حبیب کو عطا فرمائی. آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وما جعلنا القبلت التي كنت علیا, اور اے رسول مکرم جس قبلے پر آپ پہلے سے تھے ہم نے اسی کو قبلہ بنایا تھا, مگر کیوں, الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فرمایا حبیب صرف اس لیے تجھے پھیرا اس لیے ہے, ہمارا ارادہ تو یہی تھا کہ وہی قبلہ بنے گا اور جس کا اظہار ہم نے تیری شوق سے کیا. حبیب ہم نے یہ تجھے پھیرنے کا حکم اس لیے دیا, فرمایا لنعلم, تاکہ ہم اسے ظاہر کریں کہ من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبیہ, کون ہے جو رسول کے پیچھے آگ بن کر کے چلتا ہے اور کون ہے جو اپنے شک سے پاؤں پیچھے گھسیٹتا ہے. اب یہاں پر دیکھیے اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت, سارے کر رہے تھے اللہ کے لیے عبادت کر رہے تھے, تو اللہ نے ان کو آزمایا, فرما اگر میرے لیے عبادت کر رہے ہونا تو میرا جو نمائندہ ہو تمہارے درمیان موجود ہے میرا محبوب,
وہ جو جو کرے گا تم نے ویسی ماننا پڑے گا. اور اگر تم اپنے آپ کو بہت بڑا نمازی اور غازی سمجھو اور تم سمجھو کہ میں نے بہت نمازیں پڑھ لی ہے, امتی اگر عمل زیادہ کر لے تو نبی سے بڑھ جاتا ہے, تو اگر تم عمل کی طرف معاذ اللہ یہ عقیدہ رکھو جو یہ بکواس ہے اگر رکھ لو تو فرمایا دیکھو ہم نے قبلہ پھیرنے کی وجہ یہ بنائی, بھائی ادھر سے بھی رب راضی ادھر سے بھی راضی تو پھروایا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ہم دیکھیں کہ کون ہے جو رسول کی آنکھ بن کر کے اتباع کرتا ہے. ہم ڈسپلین دیکھنا چاہ رہے تھے, ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ میرے محبوب پر ایمان لائے ہو تو مکمل ان کے اعتماد اتباع پر کیسے چلتے ہو. تو یہاں سے بھی اگر آپ دیکھیں میرے دوست بزرگوں, تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس چیز کو ذکر فرمایا کہ رسول کی اتباع کے ذریعے لوگوں کو آزمایا گیا. اور یہی سفر معراج کے لیے آیت نمبر 60 اللہ نے فرمایا وما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس. حبیب ہم نے معراج کی رات تجھے یہ جو جلوے دکھائے ہیں یہ صرف اس لیے یہ سارے جلوے دکھائے کہ الا فتنۃ للناس, تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کون ہے جو صرف اپنی داڑھی ٹوپی نماز پر فخر کر کے پیچھے ہٹتا ہے, اور کون ہے جو میری اور تیری رضا کے لیے اس سنت کو اپناتا ہے اور اس کی دلیل تیری محبت تیری اطاعت اور تیری شان کو قبول کرنے کو بناتا ہے. تو معراج کا ذکر میں ظاہراً بتا رہا ہوں, ظاہراً حضور کی معراج ہر ایک سے ہضم نہیں ہوگی. داڑھی رکھنا آسان ہے, نماز پڑھنا آسان ہے, کلمہ پڑھنا آسان ہے, حضور کی محبت قبول کرنا مشکل ہے. سن لو آپ توجہ ہے. اور اللہ نے فرمایا حبیب یا جو تیری عظمت والی معراج ہے اس کو ہم لوگوں کے لیے آزمائش بنائیں گے, یہ لوگوں کے لیے آزمائش بنے گی. اب دیکھیے میرے دوستو بزرگوں, میں قرآن کی آیت کی تشریح کر دیتا ہوں. یہاں تک تو میں نے قانون بیان کیا ہے, اب قانون سے تھوڑا رک کر تاکہ معراج کے واقعے کی طرف بھی آپ کی توجہ لے آؤں ان اعتراض کے جوابات کے ساتھ. ایک بات, قرآن کریم فرقان حمید نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر معراج شریف کا ذکر کیا, فرمایا سبحان پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے ہر کمی سے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا تیرے سے نہیں ہو سکتا, تجھ میں وہ طاقت نہیں اختیار نہیں ہے, تیرے میں عیب ہے تیری کمزوری ہے, اور رب وہ ہے جو عیب سے اور نقص سے اور کمی سے پاک ہے. فرمایا سبحان سبحان ہے پاک ہے وہ ذات. کون؟ الذی. کون ذات؟ وہ ذات. کون وہ ذات؟ اسرا جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے مختصر سے حصے میں زمین و آسمان کے درمیان. ایک بندہ ہمارے بزرگ سے کہنے گا اچھا اچھا میں معراج کو مان گیا, اب ذرا عشق کا ایک شہد کا چمچ پیے یہاں پر. اور کی کہنے لگا کہ میں معراج کو مان گیا کہ سرکار نے پلک جھپکنے کے اندر اللہ نے آپ کو زمین و آسمان کی سیر کرائی, میں مان گیا. لیکن دیکھو یہ جو سبحان کا لفظ ہے نا, سبحان الذی اسرا, اگر یہ لفظ نہیں ہوتا نا تو پھر معراج کو قبول کرنا مشکل ہوتا, کیونکہ اللہ نے اپنی ذمہ لیا ہے. تو انہوں نے بڑا عشقیہ جواب دیا, فرما اگر معراج نہ ہوتی نا تو سبحان کا ظہور بھی پھر کبھی ہوتا. اس طرح کی بات کر, بات تو اس انداز میں سمجھ. وہ کہتا سبحان نہ ہوتا, سبحان کے لفظ اگر وہاں ذکر نہ ہوتا تو اتنے بڑے عجائب کو کون قبول کرتا. انہوں نے فرما بات یوں بھی کی جا سکتی ہے, اگر حضور کی معراج نہ ہوتی تو سبحانیت کا ظہور اور کہاں پر ہوتا. فرما سبحان الذی اسرا, وہ رب قادر ہے مطلق ہر چیز پر قادر ہے جس نے رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب کو سیر کرائی. ایک بات. دوسری بات دیکھیے, یہ جو میری بہنیں بھائی اور بزرگ ذرا غور سے سنیں, یہ جو معراج ہوئی ہے نا یہ رات کو ہوئی ہے, فزیکل ہوئی ہے. کیسی ہوئی ہے؟ ابھی آپ 31 جنوری 2024 کو آپ یہاں پر درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا ذکر سننے کے لیے آ رہے ہیں, تو کیا آپ گھر پر سوئے ہوئے اور آپ کی روح آئی ہے؟ جواب دیجئے نہیں. میں بہت قریب آ کر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں. آپ گھر میں سوئے ہوئے اور آپ کی روح آئی ہے؟ بولیے. آپ یہ محفل کیا آپ گھر میں سو کر خواب دیکھ رہے ہیں یا بالکل ویزیبل جاگتے ہوئے اور آپ جناب جو مشاہدہ کرتے ہوئے فزیکل کر رہے ہیں؟ جس طرح بلا تشویش آپ کی روح یہاں نہیں آئی, آپ وہاں سے چل کر یہاں پر آ کر بیٹھے اور یہاں سے جائیں گے بلا تشویش, اسی طرح حضور اپنے بدن کے ساتھ فزیکل آسمانوں پر گئے اور مسجد اقصیٰ پر گئے. کہنے لگے فزیکل کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا لفظ موجود ہے اسرا بعبدہ. کیا لفظ موجود ہے؟ بولیے اسرا بعبدہ.
کہہ رہے کہ حضور نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں آپ کو معراج ہوئی ہے. میں نے کہا یہ لفظ موجود ہے اسرا, اور اسرا جو ہے وہ فزیکل طور پر جیسا ابھی آپ رات کو چل کر آئے نا, اس طرح دن میں آپ دن کے اجالے میں آپ اپنے کاروبار میں جائیں گے تو جو دن کے اجالے میں آپ چل کے جائیں گے نا اس کو اسرا نہیں کہتے. فزیکل وہ بھی فزیکل یہ بھی ہے, لیکن رات اس کے ساتھ رات کا کنیکشن ہے. ایسا فزیکل چلنا معمول کے اعتبار سے چلنا, لیکن چلنا رات کو, تو ایسے معمول فزیکل طور پر چلنا لیکن ہے چلنا رات کو, اس پورے پروسیس کو کہا جاتا ہے اسرا. مانا کہ ماضی کا صیغہ لیکن مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں. فرمایا سبحان الذی اسرا, پاک ہے وہ ذات جو رات کو لے گئی
بعبدہ اپنے بندے کو.
یہاں دو چیزیں, ایک تو اسرا رات کو فزیکل چلنے کے معنی میں آتا ہے, صرف سول اور روح اور ڈریم اور خواب کے معنی میں نہیں بلکہ بدن کے ساتھ جاگتے ہوئے ہوش میں,
اور دوسرا ہے بعبدہ. عبد جو ہے وہ روح اور بدن دونوں کے مجموعے کو کہتے ہیں, صرف روح کو عبد نہیں کہتے, روح اور بدن کے مجموعے ٹھیک ہے. کہتے آؤ جی ہم ذرا لغت کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں عربی ڈکشنری میں کہ اسرا کا معنی رات کو چلنے کے لیے آتا ہے. میں نے کہا غامدی صاحب اس چیز کو چھوڑ دیں, آپ پرویز صاحب اس مسئلے کو چھوڑ دیں کہ اسرا کا لفظ اب آپ عربی ڈکشنری سے حل کریں گے. اسرا کا لفظ قرآن نے خود حل کیا ہے. آئیے سورہ شعراء میں, یہ سورہ بنی اسرائیل 15 پارا سبحان اللہ اسرا. آئیے سورہ شعراء میں, سورہ شعراء کی آیت نمبر 52. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے مکان میں رات کو سو رہے ہیں اور آپ کی امت کے جو لوگ ہیں وہ سو رہے ہیں. فرعون نے رات و رات اپنا لشکر تیار کیا اور اس نے رات و رات حضرت موسیٰ پر حملہ کرنے کا سوچا. ٹھیک ہے, یہ بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں. ادھر اللہ فرما رہا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى, اس سے پہلے کہ فرعون اپنے لشکر تلوار گھوڑے بھالے لے کر موسیٰ علیہ السلام پر موسیٰ علیہ السلام کی امت پر حملہ کرتا, اللہ فرماتا ہے وہ رات کو اپنے گھروں میں سو رہے تھے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت, تو اللہ فرما رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى, ہم نے موسیٰ کو وحی کی. ان اسرے بعبادی, کہ رات ہی رات میرے بندوں کو لے کر نکل. اب آپ دیکھیں اسرا کا معنی ڈکشنری کی کیا ضرورت ہے. 15 پارے میں جو اسرا آیا ہے وہی حضرت موسیٰ کے لیے امر کا صیغہ اسرے, دونوں کا مادہ اشتقاق یہ. وہاں کیا یہ ترجمہ کیا جاتا ہے, اے موسیٰ تم سوئے رہو, تمہاری امت سوئی رہے, بس اپنی روحوں کے ساتھ نکل جاؤ, صرف روحیں نکل جائیں بدن نہ رہ جائے. نہیں, ہر بندہ یہ ترجمہ کرے گا وہاں پر کہ اے موسیٰ ہم نے وحی کی موسیٰ کو کہ راتوں رات اٹھو اور پیدل چلو اور نکلو اپنی بستیوں سے, پیچھے فرعون آیا ہے. تو لہذا جس طرح سورہ شعراء میں اسرے کا معنی فزیکل رات کے چلنے کے معنی میں ہے, اسی طرح متعین ہو گیا اسرا بعبدہ, اللہ فزیکل طور پر محبوب کو بدن کے ساتھ لے گیا.
قرآن نے مسئلہ حل کر دیا جی. ٹھیک ہے, ایک بات. اسرا کا دوسرا نقطہ سنیے, یہ اسرا ہے رات کو سیر کرنا. رات کو میری بہنیں مائیں ذرا غور کریں اور آقا کی شان دیکھیں اور میرے بزرگ دیکھیں بچے. اللہ نے فرمایا ہم نے رات کو سیر کرائی, یہ سیر ہے سفر نہیں. باریک سفر, سفر ہبڑ دھبڑ میں ہوتا ہے. فلائٹ پکڑو پہنچو آ گئے, لاہور گئے آ گئے, پشاور گئے آ گئے, یورپ گئے آ گئے, آپ نے فلاں جگہ دیکھی اور کوئی گھومنے گیا تھا اپنا کام نپٹانے گیا تھا. میں حضرت صاحب کی بارگاہ میں ملاوی کئی دفعہ حاضر ہوا, تو اگر کوئی مجھ سے پوچھے ملاوی میں فلاں جگہ آپ نے دیکھی تو حضرت بھی کہیں گے یہ بھی گنگا رات جلسہ کرنے آئے تو صبح چلے گئے. تو ایک سفر ہوتا ہے, ایک سیر ہوتی ہے. اور کوئی یہ کہے جناب میں اسلام آباد یا پشاور یا کئی جگہ لاہور یا حیدرآباد کہیں بھی گیا اور میں سیر کرنے گیا, تو کسی نے پوچھا اچھا آپ فلاں علاقے میں سیر کرنے گئے تھے, کہاں؟ کہ میں بھی وہاں کا رہنے والا ہوں. آپ نے وہ چوک دیکھا, آپ نے وہ سڑک دیکھی ہے؟ کہہ لگے نہیں میں نے تو نہیں دیکھ. پر آپ نے کیا سیر کی؟ ایسا کرنا, ہمارے شہر کی جو خوبی ہے نا وہ گلیاں ہیں, وہ سڑک ہے, وہ باغ ہے. میں جس دن رہوں نا وہاں پر اس دن میں آپ کو کال کروں گا, آپ آنا, میں آپ کو سیر کراؤں گا. کیونکہ جب میں سیر کراؤں گا تو میں شہر کو جانتا ہوں. تو سیر جو حضور نے سیر کی نہیں, رب نے کرائی. اب یہ کہنا کہ حضور کو کچھ کائنات کا پتہ نہیں, معاذ اللہ, تو یہ سوال حضور پر نہیں رب پر آئے گا. کہ رب سیر بھی کرا رہا ہے اور چھپا چھپا کے چیزیں بھی رکھ رہا ہے. جب رب یہ کہے کہ میں سیر کرا رہا ہوں تو وہ اس لیے سیر کرا رہا ہے, حبیبا دیکھ میں نے یہ بھی بنایا ہے, دیکھ میں نے یہ بھی بنایا, دیکھ میں نے یہ بھی بنایا. سیر کریں مصطفیٰ, سیر کریں مصطفیٰ, سیر کرائے خدا اور ہو بھی سیر تو مجھے بتاؤ کائنات کا کون سا ذرہ پوشیدہ ہوگا جو رب نے دکھایا نہیں اور مصطفیٰ نے دیکھا نہیں.
تو صحیح کہتا ہے معراج نہیں کرتے,
تو صحیح کہتا ہے, ورنہ وہ من گھڑت جو فضول دقیانوسی عقیدے سب کے پرخچے اڑ جائیں گے. یہ آیت بتا رہی ہے, یہ مفہوم اس سے واضح ہو رہا ہے اور یہ مفہوم مخالف نہیں ہے. توجہ ہے, اللہ نے سیر کرائی, اللہ نے سیر کرائی, کس کو کرائی؟ حضور کو کرائی. اب سیر کرائے اللہ اور سیر کریں حضور اور لوٹ کر آ جائیں اور کوئی نبی پوچھے, کوئی صحابی پوچھے آپ نے فلاں جگہ دیکھی کا نہیں دیکھی, کا اللہ نے آپ کو دکھایا نہیں, اللہ نے آپ کو دکھایا نہیں. میں اگر آپ کے شہر میں آؤں بلا تشویح ہے اور لوٹ کر آؤں پھر مجھے پوچھا جائے آپ ہمارے وہاں گئے کس سے, کہ وہ میرا فلاں دوست, ہاں میں جانتا ہوں, آپ نے فلاں جگہ دیکھی, میں نے کہا نہیں, کہا یار انہوں نے دکھائی نہیں آپ کو, تو آپ کہاں رہے اور وہ کہاں ہوتے تھے جب آپ کو بلایا ہے, توجہ ہے آپ کی. تو یہ مقام مصطفیٰ دیکھیے حقیقت پر مبنی, جب رب سیر کرا رہا ہے اور مصطفیٰ سیر کر رہے ہیں, کرنے والے مصطفیٰ کرانے والا رب, تو کیا چیز رب نے چھوڑی ہوگی؟ اپنے عجائبات کے ایک فخر بتایا ہوگا, حبیب ہم نے یہ بنایا یہ بنایا یہ بنایا یہ بنایا یہ. بولیے سبحان اللہ, فرمایا سبحان الذی اسری, پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب کو سیر کرائی, اپنے محبوب کو سیر کرائی, زمین اور آسمان کے ملکات ملکوت دکھائے. اللہ نے اور انبیاء کو بھی دکھائے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورۃ الانعام میں موجود ہے, حضرت ابراہیم نے کہا یا اللہ میں جو ہوں وہ جنت کو دیکھنا چاہتا ہوں اور جنت میں اپنا مسکن دیکھنا چاہتا ہوں, جنت میں اپنا مقام دیکھنا چاہتا ہوں. توجہ ہے آپ کی. تو قرآن کہتا ہے اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تو ہمارا خلیل ہے, وہ جو سامنے اونٹی اونچی چٹان ہے اے ابراہیم اس پر جا کے کھڑے ہو جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے. قرآن کہتا سورۃ الانعام اے ابراہیم سر اٹھا کر آسمان کو دیکھ. مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ کی نظر پہلے آسمان سے گزر گئی, دوسرے سے گزری, ساتویں سے گزری, سدرا کے قریب جنت میں گئی, اور جس گھر میں آپ نے رہنا تھا زمین پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے اس مقام کو دیکھ لیا. فرمایا ابراہیم زمین کی طرف دیکھیے, سدرا ابراہیم نے زمین کی طرف دیکھا تو زمین کی تہ تک نظر گئی. ملا دیکھ لیا تیری بھی آنکھیں ان کی بھی آنکھیں ہیں, لیکن تاثیریں دیکھ, تاثیر دیکھ, محض بشر کہتا ہے دیکھ. اور اس کو قرآن نے کس الفاظ میں کہا؟ فرمایا وہ کذالک, اللہ رب اللہ وہ کذالک نوری, اللہ فرماتا وہ کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. غور کرنا ادھر جملہ سنیو مسلمانوں, اللہ فرماتا ہم نے دکھایا, ہم اللہ تیرا کہہ جا رہا ہے, فرمایا نوری ہم نے دکھایا نا, ہم نے دکھایا ابراہیم کو اپنی بادشاہی جو آسمانوں کی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا وَكَذَلِكَ نُرِي وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ, زمین کے نیچے جو ہماری بادشاہیاں ہیں جس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا, آسمانوں پر ہے وہ. فرمایا زمین اور آسمان کی ساری ہماری جو بادشاہی ہے ہم نے دکھائی ابراہیم کو. اور جب حضور کی بات آئی فرمایا ابراہیم کو ملکوت دکھائے, محمد کو اپنی ذات دکھائی ہے. فرمایا ابراہیم وہ ہے علیہ السلام ملکوت السماوات والارض, مصطفیٰ وہ ہے جو دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. سورہ نجم کہتے دنا اللہ قریب ہوا جیسا اس کے شان شان, فتدلا حضور قریب ہوئے رب کے, کتنے قریب ہوئے؟ قرآن کہتا فکان قاب قوسین او ادنا, دو قوس سے قریب, بلکہ فرما اس سے بھی زیادہ قریب. قوس کو یوں سمجھ لو, یہ ہمارے اسکول کے بچے جو جیومیٹری باکس رکھتے ہیں اس میں جو ڈی کا شیپ ہوتا ہے نا, جس کو ہم کمان بھی کہتے ہیں، اس کو ایک شیپ میں رکھیں دوسرے کو سامنے، ایک قوس. اللہ فرماتا ہے کہ ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا. ادھر بخاری کے حاشیے میں لکھا دن الجبار رب العزت، اللہ رب العالمین قریب ہوا جیسا اس کے شاہ نشان ہے. اور یہ معاملہ مکان میں نہیں ہو رہا ہے، لا مکان میں ہو رہا ہے. نہ ٹائم ہے، نہ اسپیس ہے، نہ ای ہے، نہ متا ہے، نہ آئینہ ہے، نہ کیف ہے. یہ عالم آخرت میں معاملہ داخل ہو گیا ہے. یہ عالم امر، عالم یعنی یہ اس عالم میں داخل ہو گیا ہے جہاں مکان نہیں ہے. عالم دنیا سے نکل گیا، بلکہ عالم کا تصور ہی نہیں ہے. ٹائم و اسپیس اور حدود نہیں ہے. عالم تو حدود کی چیزوں کو کہتے ہیں، یہ تو لا عالم شے. اور وہ فرما وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تحت نشیں ہوئے، وہی لا مکان کے مکی ہوئے. کیا میرا امام کہتا ہے، کاج کوئی ذوق والا ملے تو اس کے آگے اس حدیث شعر کی تشریح کرے. کیا کہہ رہا ہے میرا امام؟ وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تحت نشیں ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے. ٹائم اور سپیس وہاں نہیں ہے. اور اللہ فرما رہا ہے سورہ نجم میں ثم دنا، پھر وہ رب قریب ہوا، فتدلا، بس اور قریب ہوا. کتنا قریب ہو گیا؟ فرمایا بلا تشبیہ، فکان قاب قوسین او ادنا، فکان قاب قوسین، دو قوس او ادنا، اور اس سے بھی قریب. پھر ہوا کیا؟ فاوحا الی عبدہ ما اوحا، بس اس نے بات کی اپنے بندے سے جو کرنی تھی. توجہ سننا، یہ تینوں آیتیں ربط کے ساتھ ہیں مفتی صاحب، ایسے ہی ربط کے ساتھ، یہ الگ الگ جگہ ایک ہی ساتھ. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الی عبدہ ما اوحا، یہ تین آیت ایک ساتھ ہی ہے. آیت کی نمبرنگ نے یوں سمجھا 1 2 3، یہ ایک ساتھ ہی ہے. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الی عبدہ ما اوحا. بولی سبحان اللہ. توجہ ہے آپ کی؟ درود پاک پڑھی، اللہم صلی اللہ. اب اس نقطے کو ذرا دیکھنے کی کوشش کریں، نقطے کو ذرا دیکھنے کی کوشش کریں آپ، یہ کیا کہا جا رہا ہے تین آیتوں کے ربط کے اندر. ثم دنا فتدلا، پس وہ قریب ہوا اور قریب ہوا. فکان قاب قوسین او ادنا، دو کمانوں کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب. فاوحا الی عبدہ ما اوحا، اس وقت اس نے بات کی اپنے محبوب سے قریب ہو کر، ما اوحا، جو کرنی تھی. یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، ثم دنا، دنا کا فاعل جبرائیل ہے. ایک تفسیر یہ ہوتی ہے کہ جبریل قریب ہوئے، ایک تفسیر یہ ہوتی ہے کہ جبریل قریب ہوئے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل والا قریب ہوا. ہم کہتے ہیں بحث ختم کریں. یہ جو تیسری بات آیت میں آ رہی فاوحا، حضور پر وحی کس نے کی تھی؟ کس نے کی تھی؟ تو جب فاوحا کا فاعل اللہ ہے، ٹھیک ہے، تو پھر دنا، جس نے وحی کی وہی قریب ہوا تھا، اور جو قریب ہوا تھا اس نے وحی کی. تو جب اوحا کا فاعل اللہ ہے تو دنا کا فاعل بھی اللہ ہے. یہ ترتیب ہے، یہ علم ذوق ہے. اوحا کا فاعل جب اللہ ہے تو دنا کا فاعل بھی اللہ ہے. ثم دنا فتدلا، یہ شان مصطفیٰ کریم ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے ہم نے اپنے قرب خاص میں وہ جگہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جو کسی نبی اور فرشتے کو نہیں دی. ہمارا حبیب بلا تشبیہ جیسے اس کے شان شان ہے، ہمارے قریب ہوا. اور ایسا قریب ہوا، کیسا قریب ہوا؟ فرما تمہیں کیا بتائیں، جب کوئی مثال ہی وہاں کی نہیں ہے، جب وہاں وہ عالم ہی نہیں ہے تو کیا مثالیں دیں؟ فرما چلو تمہارے عالم کی مثال دیتے ہیں، جیسے دو کمانوں کو دیکھ لو، دو کمانوں کو سامنے لاؤ، اور جب دو کمانوں کو ایک دوسرے سے جوڑ لو اور اس سے بھی قریب کر لو، اپنی محبت کا اظہار کرو، تو فرما ایسے قریب ہوا جیسے دو کمان او ادنا، اس سے بھی زیادہ قریب. فاوحا الی عبدہ ما اوحا، اور پھر اس نے اپنے محبوب سے بات کی. فرمایا ابراہیم کو ہم نے زمین پر کھڑے ہو کر ملکوت دکھائے تھے، حبیب کو اپنے قریب بلا کر اپنے جلووں کا دیدار کرایا ہے. یہ ہے معراج ابراہیم، اور وہ ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ مقام ہے، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین پر رہ کر آسمانوں پر جنت کو دیکھا. میرے سامنے اس وقت مسلم شریف ہے, کتاب الکسوف ہے, حدیث نمبر 2005. قالوا یا رسول اللہ, صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب, حضور نے نماز پڑھائی, رائنا کا تناولتا شیئا فی مقامکا حاز ثم رائنا کا کفف تھا. یا رسول اللہ, آج نماز میں یہ ہوا کہ آپ آگے چلے گئے کسی چیز کو پکڑنے کے لیے اور آپ نماز میں پیچھے آ گئے اور رک گئے. فقال, حضور نے شاہ فرمایا, انی رأیت الجنت, میں نے جنت کو دیکھا. یہ مسلم کی حدیث ہے. اور جب تک حقیقت متعذر ہو نہ ہو, حقیقت متعذر نہ ہو, بچپن سے پڑھتے ہیں تو مجاز کی طرف نہیں جاتے. حضور فرماتے ہیں, میرے صحابہ تم نے دیکھا کہ میں نماز میں آگے گیا اور ہاتھ بڑھا کر کسی چیز کو پکڑ رہا تھا. کہا ہاں ہاں, لیکن حضور اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے, کیا تھا؟ حضور نے فرمایا, میں نے اسی مسلے کے اوپر جنت کو دیکھا. فتناول تو فیہا, فرمایا فتناول تو فیہا انقودن, فرمایا میں نے دیکھا جنت کے اندر, جنت میرے سامنے پیش کی گئی اور انگور کے خوشے میرے سامنے تھے. میں نے چاہا کہ اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لوں. ولو اخستہو, اگر میں اس کو پکڑ لیتا. یا اخستہو پڑھایا جا رہا ہے کہ ملکیت ہے, یہ نہیں کہ جس کی ہے میں اس سے اجازت لیتا. فرما اس نے دے دیا, اس لیے ڈائریکٹ پکڑنے کی بات کی. فرما ولو اخستہو, اگر میں اس کے خوشے پکڑ لیتا, لَأَكَلْتُم مِّنْهُم مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا, فرمایا میں اس خوشے کو توڑ کر میرے صحابہ تمہیں دے دیتا تو تم قیامت تک کھاتے رہتے, لیکن انگور کا ایک خوشہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا. یعنی حضور کو جنت وہاں پیش کی جا رہی. اب اسی سند میں آ جائے تو دوسری حدیث آگے ہے, اس کا نتیجہ نکالیں گے. وہ حدیث جو ہے 2000 مسلم شریف, حدیث نمبر 1996 الکسوف. اس حدیث کے الفاظ دوسرے ہیں. قال انہ ارید علی کل شیء تولجونہ, فرمایا میرے صحابہ تم نے دیکھا کہ میں نماز میں آگے جا رہا تھا, مجھے اس مسلے کے اوپر ہر وہ چیز لا کر پیش کی گئی جس کا تعلق تمہارے سے ہوگا. تیسری حدیث کی طرف آ جائے, 1988, یہی الکسوف. میں نے اس کو ایک جگہ لکھ لیا تھا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رأیت فی مقام ھذا کل شیء وعدتم اللہ. اس حدیث کے الفاظ یہ, حضور نے فرمایا میں نے اپنے اس مسلے پر ہر اس چیز کو دیکھ لیا جس کا وعدہ خدا نے تم سے کیا ہے. اب تم کہتے ہو حضور یہ نہیں جانتے وہ نہیں جانتے, تو جتنا وقت تو ایسی ٹہل کر لوگوں کی تسبیح اور تعویذ پکڑنے میں لگا رہا ہے, یہ مسلم شریف کی حدیث پڑھ لے. دیکھ یہاں پر حدیث موجود ہے, 1988 الکسوف مسلم شریف. رسول پاک کا علم دیکھے اللہ نے دیا, فرمایا فی مقام ھذا رائے, تو میں نے دیکھا ہے فی مقام ھذا, اپنے اسی مسلے پر, کل شیء, ہر چیز کو, وعدتم, جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے, وہ ہر چیز میں نے دیکھ لی ہے. اب کیا بچا؟ یہاں پر اس شاخ نے ایک بڑا پیارا جملہ لکھا, فرما چاہیں, جب چاہیں دیکھنا تو مسلے پر کھڑے ہو کے جنت دیکھ لیں. اس شاخ نے تشریح ایک یہ بھی کی ہے کہ جب چاہیں آئے اس کا ذوق ہمیں مل جائے. آئے فرمایا مصطفیٰ کریم وہ ہیں, جب چاہیں نہ ارادہ کریں, چاہیں نہ چاہیں تو صحابی سے کہے دیکھو دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے, دیکھو ذرا دروازہ کھٹ. نجدی اس حدیث کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ پتا نہیں تھا دروازہ. فرمایا جاؤ دیکھو دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے. میں نے کہا اس لیے نہیں بولا ملا تاکہ تیرے کو دروازہ کھٹکھٹانے کے آداب آ جائیں اور اندر میزبان کو کیا کرنا ہے اس کا سلیقہ آ جائے. ایک وہ ہے جب نہیں ارادہ کیا تو فرما ذرا دروازے پر دیکھو کون ہے, جب ارادہ کیا تو جنت کو دیکھ لیا. فرما چاہتے ہیں تو جنت کو دیکھ لیتے ہیں. اور سنو آگے جملہ, آپ کی قبر شریف بھی, ما بین بیتی و منبری و روایت الاخرى فی قبری روضۃ من ریاض الجنہ, آپ کی قبر شریف بھی جنت ہے. تو جب آپ دنیا میں رہ کر جب چاہیں جنت کو دیکھ لیں تو جنت میں رہ کر جب چاہیں دنیا میں اپنے غلاموں کو دیکھ لیں. ملا جی الجھے نہیں, یہ ان کی ارادت اور طبیعت پر ہیں. جب وہ چاہیں تو خدا قبلوں کے رخ بدل دے,
جب چاہیں تو ان کو مصلے پر جنت پیش کر دے.
تو فرمایا جب زمین پر ہو دنیا میں ہو تو جنت کو دیکھ لیں, آج جنت میں ہیں تو جب چاہیں غلاموں کو دیکھ لیں.
اور کہتے جی یہ بھی تو اللہ دکھا رہا ہے وہ بھی اللہ دکھا رہا ہے. تو میں نے کہا چل جملہ میرے ساتھ مل کر کہہ دے, حضور جب یہاں ہیں تو اللہ کی عطا سے وہاں دیکھتے ہیں. اگلا جملہ تو بھی ذرا حرم میں بیٹھ کر بول دے, حضور جنت میں ہوتے ہیں تو خدا جب چاہے تو دنیا دکھا دیتا ہے.
لیکن یہ جملہ بھی آپ کو ذرا بھاری گزرے گا, اس لیے ہم کہتے ہیں زیادہ زور سفید کپڑے پر نہ لگاؤ یا کوئی خاص کپڑے کے رومال پر نہ لگاؤ, تھوڑا حضور کے عشق پر بھی لگاؤ اور کانٹے نہ بچھاؤ, ورنہ بولیں گے بولتے رہیں گے, نہیں بولیں گے تو پھر مومن کیسے رہیں گے. خدا آزماتا ہی حضور کی محبت سے ہے. شاید ہماری آزمائش ہو رہی ہو کہ ہم سفر کو دیکھیں یا عزت کو دیکھیں. خدا کرے سفر بھی ملے عشق بھی ملے, ورنہ کچھ نہ ملے صرف عشق.
فرمایا حسن ان کا نام لے کر تو پکار دے کے غم میں, حسن ان کا نام لے کر تو پکار دے کے غم میں, کہ یہ وہ نہیں جو غافل
پس انتظار آئے.
حسن ان کا نام لے کر تو پکار دے کے غم میں, کہ یہ وہ نہیں جو غافل پس انتظار آئے. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ. اللہ اکبر, میں نے آپ کو پہلے کہا تھا یہ موضوع جو ہے وہ سمندر ہے. آئیے میں چند چیزوں کو چھوڑتے ہوئے بخاری شریف کی طرف آتا ہوں. یہ بخاری شریف میرے سامنے حدیث نمبر 349 بخاری شریف حدیث نمبر 349 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں, رسول کریم اس کو ذرا بیٹا وقف پہ جاؤ, وقف پہ جاؤ ذرا, وقف پہ جاؤ, تھوڑا بند کرو مائک کو, مائک کو تھوڑا بند کر دیا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى صلاه وسلام عليك يا سيدي. ہم وہ نہیں ہیں جو ویلفیئر بنا کر سادھو جیسے پھر رہے ہو, ہم دل سے مانتے ہیں. تم کو مرید بنانے کے لیے نہیں آئے, حضور کی طرف جانے کے لیے آئے ہیں. تو ذرا بات تمیز سے ہونی چاہیے اور قدر کے ساتھ ہونی چاہیے. وہ ڈینگا مستی دیوانگی یہاں نہیں ہوتی, یہ حضور کی بارگاہ, یہاں ادب ہوتا ہے, یہاں دیوانگی نہیں ہوتی ہے, ادب ہوتا ہے. ہوش سے بیٹھو, ہوش سے. بخاری شریف تھک گئے تو جاؤ نا گھر پر, کس نے منع کیا تمہارے کو. توجہ سے سنیے جو سننا چاہتا ہے. بخاری شریف کی حدیث 349 حدیث پاک کے الفاظ ہیں اور یہ صحیح مسلم شریف میں موجود ہے, حدیث نمبر 163 میں بھی ہے مسلم شریف میں. اور جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں یہ حدیث 349 ہے, صحیح بخاری شریف کی شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے پیر کا اتنا ادب کرتا, تیرا پیر چیز کیا ہے؟ حضور اصل پیر ہے, حضور اصل پیر ہے, باقی سب سایہ اور شیڈو ہیں, اصل منزل یہاں ہے. جب اپنے ملہ اور پیروں کا ادب کرتے ہو تو وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے حضور کے بغیر. تو ادب سیکھو, جو اصل بارگاہ ہے اس کا ادب سیکھو. پیر کچھ نہیں ہوتا, وہاں کا صرف چوکیدار اور رہنما ہوتا ہے, وہ تم کو ادھر کا راستہ بتاتا ہے. اگر وہ راستہ نہ بتائے, خود کی محبت دکھائے تو وہ شیطان ہے. پیر وہ ہے جو اپنے آپ کو تم سے ملائے اور عام بن کر کہیں وہ بارگاہ ہے. توجہ ہے آپ کی, وہ بارگاہ ہے. کوئی غصہ نہیں ہے, ڈر ہے. یعنی اگر ذکر کو آپ ادب سے نہیں سنیں گے, یہ وہ بارگاہ ہے. ذکر کو ادب سے نہیں سنیں گے, ذکر دل پتھر ہو جائے گا. اور چاہے پھر 100 رکعت نفل پڑھ لو یا 1000 درود پاک پڑھ لو, پھر دل نرم نہیں ہوتا بغیر توبہ کے. تو اپنے اوپر کیفیت ہونی چاہیے میرے دوستوں بزرگوں. بخاری شریف کی حدیث ہے, حدیث نمبر 349. حدیث کے الفاظ ہیں, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم اوریجا بی حتی ظہرت لی المصطباب. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جو شروع ہوا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا, ہم نے اسرا پر ایک جملہ کہا رات کو چلنے کے حوالے سے, سیر کے حوالے سے. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ
یہ جو اللہ فرما رہا ہے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے مسجد اقصى تک، یہ تحدید، یہ قید بتا رہی ہے کہ یہ بدن کے ساتھ اور روح کے ساتھ نہیں. کیونکہ روح کے لیے کیا قید ہے؟ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ میں رات کو خواب میں لاہور گیا، اس نے کہا لاہور کیوں گیا، انڈیا ہی چلے جاتے. کیونکہ جناب روح کے لیے کیا ہے؟ روح ہے تو وہ چلے جائے. یہاں پر مسجد اقصا کی قید بتا رہی ہے یہ سفر روحانی نہیں تھا، بدن کے ساتھ تھا. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے محبوب کو رات کے تھوڑے سے حصے میں. اور آپ دیکھیے یہ لاکھوں سال کا سفر کیسے طے ہوا. ابھی میں لاہور سے کل رات کو سکھر سے آیا، لاہور سے تو لاہور یہاں سے تقریباً 1000 میل کے قریب ہے. اگر ہم گاڑی میں جائیں تو 20 گھنٹہ لگتا ہے، جہاز میں جائیں تو 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. تو بھائی گاڑی کیوں پہنچا رہی ہے 20 گھنٹے میں، جہاز کیوں پہنچا رہا ہے 1.5 گھنٹے میں؟ اسپیڈ اس کی بڑھ رہی ہے، ڈیوریشن اتنا ہی ہے، اسپیڈ بڑھ رہی ہے. اگر آگے سائنس ترقی کر جاتی ہے، اسپیڈ بڑھ جائے تو شاید 1 گھنٹے کی فلائٹ ہو جائے. جس طرح چائنا نے بڑی بڑی ٹرینیں نکالی ہے، کئی 100 کلومیٹر جناب گھنٹوں میں طے کر لیتے ہیں. اسپیڈ بڑھ جاتی ہے، اسپیڈ جب بڑھتی ہے تو ڈیوریشن اتنا ہی ہے، یعنی دورانیہ اتنا ہی ہے اور وہ منزل اتنی ہے. اسپیڈ بڑھتی ہے تو بندہ جلدی پہنچتا ہے. تو یہاں سے پتا چلا سرکار نے پلک جھپکنے میں فزیکل اگر یہ سفر کیا ہے تو حضور کی اسپیڈ زیادہ کر دی گئی. اس لیے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ مجھے براق پر بٹھایا گیا. براق برق سے مبالغہ ہے، برق کہتے ہیں بجلی کو، براق. آج سائنس بھی یہ کہتی کہ سب سے زیادہ رفتار جو ہے بجلی کی ہے. تو حضور جس پر تشریف فرمائے وہ براق ہے، اس بجلی کی رفتار سے کئی 100 گنا زیادہ تعداد. حضور فرماتے جہاں اس کی نظر پڑتی تھی پہلا قدم وہاں گرتا تھا. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے، حضور براق کے اوپر بیٹھ کر گئے ہیں، براق کی کوئی باڈی نہیں تھی، سامنے ونڈ اسکرین نہیں تھی، اس کے دروازے نہیں تھے، بلکہ براق حضور نے فرمایا خچر کے مانند تھا، میں اس کے اوپر بیٹھا. ظاہر سی بات ہے اگر آپ سائیکل پر بیٹھیں تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا، موٹر سائیکل پر بیٹھیں 60 کی اسپیڈ میں تو آپ کے کپڑے ہلنا شروع ہوں گے، داڑھی مبارک پر ہوا لگے گی تو داڑھی ہلے گی. آپ کار میں بیٹھ جائیں، ونڈ اسکرین سامنے سے ہٹا دیں اور گاڑی کو 120 پر چلائیں، 180 پر جائیں تو آپ کا ویژن خراب ہو جائے گا، کپڑے اڑنے لگیں گے. تو گاڑی صرف 180 پر جائیں اور مخالف سمت سے ہوا آپ کے ویژن کو خراب کر دے، کپڑے اڑنے لگ جائیں، ٹوپی سر سے اڑ جائے گی، جیکٹ کھلنے لگ جائے گا. اور حضور کسی 120 کی اسپیڈ نہیں براق پر تھے، براق تیزی میں جا رہا ہے اور شملہ بھی نہیں ہل رہا ہے. یعنی بتایا جا رہا ہے کہ قانون عالم اس پر طاری ہے، مصطفیٰ پر طاری نہیں ہے. اور جانے سے پہلے آپ دیکھیے حدیث کے الفاظ تین ہیں، میں ام ہانی کے گھر تھا، میں حتیم میں تھا، میں مسجد الحرام میں تھا. سر سید احمد خان کا دماغ خراب ہوا، اس نے کہا جناب یہ روایت ہی صحیح نہیں ہے، جب 22 آیتیں کھڑی نہیں، ہر دور میں سے جانور پیدا ہوتے ہیں. انہوں نے کہا جناب معراج تو ہوئی ہے، خواب میں ہوئی ہے، تین تین جگہ. بھائی تین تین جگہ کہاں ہے؟ واضح طور پر دوسری حدیث موجود ہے کہ سرکار دو عالم ام ہانی کے گھر سے تشریف لے گئے ہیں، دوسری حدیث میں ہے کہ آپ حرم حتیم میں. حتیم کہاں پر ہے؟ مسجد الحرام میں. حتیم اور مسجد الحرام تو ایک ہی ہے. اب ظاہر سی بات ہے اگر آپ کہیں سے سفر کر کے آئیں، ایک بندہ آپ سے ملے کہاں سے آ رہے ہیں، وہی بات کو آپ دوسرے انداز میں ایکسپلین کریں گے. تھوڑی دیر کے بعد دوسرا مل گیا، بات وہی کریں گے دوسرے انداز میں کریں گے. ایک کو حضور نے کہا کہ حضور کہاں سے آپ گئے تھے، فرمایا ام ہانی کے گھر سے. دوسرے سے کہا میں اٹھ کر پھر حتیم میں چلا گیا تھا. تیسرے حتیم سے مجھے معراج ہو گئی. تیسرے نے کہا تو فرمایا میں حرم تھا. تو حرم، حتیم، ام ہانی، اس میں کوئی تضاد ہی نہیں ہے. یہ تو مختلف لوگوں سے مختلف مراحل کو حضور ذکر کر رہے ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرح صدر ہوا ہے وہ سید ام ہانی کے گھر میں ہوا ہے، کہ چھت کو کھول کر جب اندر داخل ہوئے فرشتے، حضرت جبریل نے آپ کے سینے مبارکہ کو کھولا. آپ یعنی حلقوم، جہاں سے سانس لینے کی نالی، یہاں سے لے کر ناف تک آپ کے سینے کو کھول دیا گیا. اور مصطفیٰ کریم وہ ہے، فرماتے ہیں کہ فنزل جبریل وخرج صدری ثم غسل بماء زمزم. فرما جبریل آئے، میرے سینے کو کھولا، میرے دل کو نکالا اور زمزم سے دھویا، اور اللہ کے انوار میرے دلوں میں ڈالے تاکہ جب رب کا دیدار ہو تو دل برداشت کر سکے. رب نے یہ اہتمام کروایا. اور پھر حضور سید عالم فرماتے میرے سینے کو سی دیا گیا. ایک روایت میں آتا کہ میں نے دیکھا کہ میرے دل میں دو آنکھیں تھیں جو دیکھتی تھی، دو کان تھے جو سنتے تھے. وہی حدیث مبارکہ کہ میرے صحابہ میرے پیچھے سب ذرا صحیح باندھو، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے دیکھتا ہوں، آگے تو یہ آنکھ دیکھتی ہے، پیچھے میرے دل کی آنکھیں دیکھتی ہیں. یہ حضور کے معجزات میں سے ہیں، حضور کے معجزات میں سے ہیں. جیسے آپ کا مقام بڑا ہے اس طرح اللہ رب العالمین جل والا نے آپ کے اندر صلاحیتیں اور لوگوں سے زیادہ عطا فرمائی ہیں. اور یہ ہم انسانوں میں بھی عام انسانوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ ان میں صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں. تو جو انسانوں میں کامل بن کر آئیں ان کے لیے اہتمام کسی صورت میں بھی عقل سے ورا نہیں اور خلاف عقل نہیں ہے. رسول کریم کی شان یہ ہے کہ سینہ چیرا گیا اور دیکھ بھی رہے ہیں, دل نکالا گیا دیکھ بھی رہے ہیں, اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں پانی تو پانی ہے لیکن فرما رہے ہیں یہ پانی محض پانی نہیں, تو سب پانی ایک جیسے ہیں. فرمایا یہ پانی زمزم تھا,
جبریل نے تو نہیں بتایا کہ زمزم ہے, لیکن حضور کا عرفان اور معرفت اتنی ہے کہ پتا ہے کہ یہ زمزم ہے.
توجہ ہے, یہ شان ہے ہمارے آقا کی. بولو سبحان. اس ذکر کو شور شرابے میں سنا جاتا ہے, ٹیلی فون پہ باتیں کی جاتی ہے ذکر پر. اللہ اکبر, اس سے بزرگ ذکر کیا ہوگا. شروع میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا محبت رسول چاہیے تو اس ذکر کو ادب سے دیکھیں.
سرکار کے سینہ مبارکہ کو سیا گیا ہے.
اللہ اکبر. یہاں پر علماء نے ایک نقطہ یہ بھی لکھا, فرمایا اوپر سے تصرف کر لیا جاتا سینے کو کھولنا, یہ سارے معاملات کرنا. فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باطن استعداد اور طاقت بتانا تھا. کسی بندے کی انگلی میں سوئی چبائی جائے تو اس کی چیخیں نکل جائے, یہاں سینے کو چیر دیا جا رہا ہے, ہوش بھی برقرار ہے, دل نکال دیا گیا ہے, حیات پھر بھی برقرار ہے. طائف میں پتھر لگے تو خون بہتا ہے, یہاں سینہ چیر دیا گیا, خون کا خطرہ نہیں ہے. فرمایا وہ ہے بشریت مصطفیٰ, یہ ہے حقیقت نوراویت مصطفیٰ. سبحان الذی اسرا, اللہ نے سیر کرائی. ایسا کیا ہو گیا, آپ جب پریشان ہو جاتے ہیں یا مریض ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے نکلیں ذرا سیر کر کے آئیں. روزانہ جن لوگوں کی باتیں سنتے ہیں وہ آپ کے دماغ سے نکل جائے, آپ کے لیے سکون ہو جائے. معراج ہوئی ہے طائف کے واقعے کے بعد, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو جب دین کی تبلیغ کر دی اور وہ ڈھیٹ بنے رہے اور انہیں اسلام قبول نہیں کیا, تو سرکار طائف گئے. طائف کے ان لوگوں کو حضور نے کہا میں دلائل پڑھتا ہوں. انہوں نے دلائل پڑھنے کے لیے کہا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید پر جب دلیلیں دی ان کے ایوانوں میں سناٹا تھا, کسی کافر کے بڑے پڑھے لکھے میں جرت نہیں تھی کہ وہ حضور کے استدلال کے خلاف بات کرے. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو نہیں مانتے. سرکار نے فرمایا میرا کام تھا تم تک بات پہنچانا, میں نے تمہارے سامنے واضح کر دیا کہ خدا ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں, اور یہ جن پتھروں کو تم پوج رہے اس کی حیثیت نہیں, تم نہیں مانتے میں نے تم تک پہنچا دیا, مسئلہ ختم. سرکار جب لوٹ کر آنے لگے ان کے اندر بغض یہ تھا کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے لونڈے بچوں کو پتھر دے دیا کہ مارو ان کو, اور انہوں نے پتھر مارنا شروع کیا. اللہ سرکار کا پورا بدن مبارک خون سے لہولہان ہو گیا. حضرت زید بن حارثہ حضور کے ساتھ خادم تھے, وہ کہتے میں کبھی پیچھے آتا تو وہ خبیث سامنے سے پتھر مارتے تھے, کہتے جب میں سامنے جاتا تو پیچھے سے پتھر مارتے تھے. سرکار دو عالم کے بدن سے خون ایسے گر رہا تھا جیسے پانی ڈالا جا رہا ہے, نالین مبارک خون سے بھر گئی. بخاری کی حدیث ہے کہ فرشتہ آ گیا رب کی طرف سے کہنے کا یا رسول اللہ اجازت دیجئے طائف کے دونوں پہاڑوں کو ہم ملا دیں, اور الفاظ موجود حدیث کے اگر آپ چاہیں آپ کا رب کہتا ہے کہ ہم اس بستی کو ہوا میں اڑا کر غرق کر دیں, اگر آپ چاہیں. یہی وہ محبت, یہی وہ وجاہت, یہی وہ نسبت, یہی وہ مقام, یہی وہ اختیار, یہی وہ قدر ہے.
اسی کو اہل سنت ان لفظوں سے تعبیر کر
فرما اگر آپ چاہیں تو ہم ان دونوں پہاڑوں کو مسل دیں. سرکار نے فرمایا نہیں, یہ نادان ہے, میں ان کی پشتوں میں اپنا کلمہ پڑھنے والا دیکھ رہا ہوں. سرکار تشریف لائے, طائف سے نکلنے کے بعد زید بن حارثہ کے ساتھ بدن پر زخم ہے, زید بن حارثہ کپڑے سے خون مبارک کو صاف کر رہے ہیں اور آپ کو تسلی دے رہے ہیں, پانی لا کر پاؤں مبارک کو دھو رہے ہیں. سرکار کا دل بالکل غمگین ہو گیا, یا اللہ میں نے تو ان سے کوئی پیسہ نہیں مانگا, جائیداد نہیں مانگی, وطن نہیں مانگا, زمین نہیں مانگا, یہ جہنم میں جا رہے ہیں, میں ان کی بھلائی کے لیے ان کو راستہ دے رہا ہوں, دلائل کے ساتھ سمجھا رہا ہوں, نہ ان سے پیسہ لیتا ہوں نہ خوراک لیتا ہوں, یہ حرکت کر رہے ہیں. تو یہاں پر سمجھانے کے لیے قدرت نے یہ دیکھا اور کہا ہوگا محبوب کا حبیب ابھی تو پریشانیاں آئی نہیں ہیں, ابھی تو تیرے چچا نے شہید ہونا ہے, ابھی تو بدر ہونا ہے, ابھی تو حنین ہونا ہے, ابھی تو بڑی قربانیاں ہیں, اس امت نے تیرے نواسے کو مار دینا ہے, ابھی تو بڑے قیامت خیز آزمائشیں ہیں. اور حضور کا دل غمگین ہے, اللہ نے کہا حبیب آ, تیرے دل کو خوش کرنے کے میں آسمانوں کی سیر کراتا ہوں.
سیر اس لیے کہا, یہ مقام مصطفیٰ ہے, یہ سرکار کی طبیعت کی تفریح مبارکہ کے لیے, بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے. لیکن صرف آپ کی سیر مسجد اقصیٰ تک نہیں رکھی, مسجد اقصیٰ سے آسمان تک نہیں رکھی, آسمان سے سدرہ تک نہیں رکھی, سدرہ سے رب تک پہنچی,
کیا مطلب؟ کیونکہ بندہ جہاں مطمئن ہو جاتا ہے وہاں اس کی پکنک ختم، اس کی سیر ختم۔ حضور کو مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، یہ حضور کی معراج تو ہے، اصل میں یہ زینت اور کمال اور معراج انبیاء کی ہے جو حضور کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ خلق کی معراج کیا ہے؟ وہ حضور تک پہنچے، اور حضور کی معراج کیا ہے؟ وہ رب تک پہنچے۔ اس لیے یہ سفر رکھا نہیں، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، پہلے آسمان پر پہنچے تو یہ پہلے آسمان کی معراج تھی، اسے عزت ملی، دوسرے آسمان پر پہنچے تو یہ اس کی معراج تھی، اسے عزت ملی، سدرہ پر پہنچے تو یہ سدرہ کی معراج تھی، اسے عزت ملی، اور سرکار کے شان شان جو آپ فرماتے ہیں نا، میرے دل میں رب کے سوا کوئی نہیں ہے، رب نے بھی فرما حبیب بلاؤں گا اپنے پاس، لیکن کئیوں کی آس نکالنی ہے جو تیرا دیدار چاہتے ہیں، سب کو دکھاتا ہوا لاؤں گا، سب اپنی آس نکال لے پھر تو مجھے دیکھ کر اپنی آس نکال لے۔
فرمایا تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں پہ وہ جوش لن ترانی تقاضے، کہیں پہ وہ جوش لن ترانی، کہیں پہ کہیں تقاضے وصال کے تھے، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں پہ وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ بولو سر، اعلی حضرت فرماتے ہیں نا کہ جب حضور معراج کے لیے گئے، یعنی معراج کا معنی بلند ہونا، بلند ہونا، تو حضور جو وہاں پہنچے تو یہ آپ کی حقیقی بلندی، یہ انبیاء کے مقام کی بلندی ہے۔ جب حضور پہلے آسمان پر پہنچے تو سمجھے یہ بلندی ہے، لیکن پہلے آسمان سے دوسرے پر آ گئے، دوسرے سے تیسرے پر آ گئے، تیسرے پر چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں پر آئے، عرش خدا تک پہنچے، تو میرا امام کہتا ہے عرش کی عقل دنگ ہے، اور چرخ میں آسمان ہے، ہائے، فرمایا عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد مصطفیٰ، ہائے 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 ہائے، اب کدھر تیرا مکان ہے، رکنا کہاں پر ہے آپ نے؟ کہ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد ہائے ہائے ہائے، اب کدھر تیرا مکان ہے؟ آپ پہلے پر شاید یہ مکان ہے، اس سے دوسرے پر آئے، دوسرے سے تیسرے پر آئے، تیسرے سے چوتھے پر آئے۔ یہ کیفیات کا نقطہ امام احمد رضا نے ذکر کیا، فرما عرش بھی حیران ہے اور آسمان بھی حیران ہے کہ اتنی بلندیوں پر آتے ہیں، پھر وہ بلندیاں پاؤں کے نیچے رہ جاتی ہیں اور آپ اور بلند ہو جاتے ہیں۔ فرما عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد ہائے، اب کدھر تیرا مکان ہے۔ تقریر کو آخری مرحلے میں لاتے ہیں، بلکہ سنیے کہ اس میں کئی نکات ہم نے درجنوں حذف کیے ہیں بیان کرنے کے حوالے سے۔ جناب رسول کریم فرماتے ہیں، بخاری شریف ہے، حدیث نمبر 349 جس کو میں پڑھنا چاہ رہا تھا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم عرج بی حتی ظہرت لی المستوی، اہم چیز، حضور سید عالم فرماتے ہیں مجھے اوپر چڑھایا گیا حتی کہ میں مقام مستوی پر چڑھا، اسمع فیہ الصریف الاقلام، بخاری شریف، وہاں میں نے اللہ کی تقدیر کے قلم کے چلنے کی آواز سنی۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں ففرض اللہ علی امتی 50 صلاۃ، ادھر اللہ نے میری امت کے لیے مجھ پر 50 نمازوں کو فرض کیا، فرجعت بذلک، اس کو لے کر میں لوٹا، حتی مررت علی موسیٰ، یہاں تک کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور ان سے گزرا، فقال فرض اللہ لک علی امتی، اللہ نے کیا فرض کیا، ما فرض اللہ لک علی امتک، اللہ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا، قلت فرض 50 صلاۃ، فرما 50 نمازیں فرض کی ہیں، قال حضرت موسیٰ نے کہا فرجع الی ربک، لوٹ جائیے اپنے رب کی طرف، فان امتک لا تطیق ذلک، اس لیے کہ آپ کی امت یہ 50 نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی، فرجعنی فوضع الشطر، فرجعت الی موسیٰ قلت وضع الشطر، فقال راجع ربک فانی امتک لا تطیق، مجھے بھیجا پھر میں لوٹ کر آیا، پھر مجھے بھیجا پھر میں لوٹ کر آیا، پھر میں بھیجا، یہاں تک کہ حضور عشاء فرماتے ہیں، فقال هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي فرجعت الى موسى، اللہ کی طرف سے کہہ دیا کہ ابھی یہ 5 ہو گئی ہے، ثواب 50 کا دیں گے آپ۔ حضور کہتے ہیں میں جب لوٹ کر حضرت موسیٰ کی طرف آیا، حضرت موسیٰ نے کہا آپ اور کم فرمائیے، فرما مجھے، میں نے کہا مجھے حیا آتی ہے کہ اب میں لوٹ کر نہیں جاؤں گا اور میں یہیں پر رہوں گا۔ اب ذرا غور کیجئے، 50 نمازیں ملی، کتنی؟ ایک روایت کے مطابق 3 دفعہ لوٹے اور ایک ترتیب 5 والی لیں تو 9 دفعہ ہوتا ہے. 9 دفعہ شان مصطفیٰ کریم دیکھیں, 9 دفعہ گئے ہیں, 5 5 معاف کرائیے. کسی نے کہا جی رہنی 5 تھی تو 50 لائے کیوں؟ میں نے کہا تو ایسی بات کرے گا, تو یہ سوال ادھر تھا کہ رکھنا 5 تھا تو 50 دی کیوں؟
سوتے رہو میرے بچے کے. اب غور کریں آگے, حضور سید عالم 9 دفعہ گئے, 9 دفعہ گئے اور آئے, رکھنی 5 ہی تھی لیکن دی 50 اس لیے کہ مقام محبوب بتائیں. فرما کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو رب کے حکم سے بلانے پر آئے تھے, فرما ایک دفعہ ہمارے بلانے پر آئے, 9 دفعہ اپنی مرضی سے آئے. ایک دفعہ تو ہمارے بلانے سے آئے تھے نا, جب 50 دی تو ہمارے بلانے سے آئے تھے, 9 دفعہ تو اپنی مرضی سے آئے تھے اور انہی کی مرضی. کیا 5 50 دی اس لیے تھی تاکہ پتا چل جائے ہمارے محبوب کو ہمارا اذن عام ہے,
محبوب کو اذن عام ہے, وہ اذن عام ہے. فرما ابھی جب چہرہ جی چاہے. ایک دفعہ باقاعدہ نام لے کر بلایا گیا
اور ایک دفعہ جو ہے 9 دفعہ جو ہے وہ خود گئے, رکھنی 5 ہی تھی, 50 دینے میں حکمت یہ تھی تاکہ مقام مصطفیٰ پتا چلے.
اور دوسرا یہ بھی سمجھ لیجیے, آپ حضرت موسیٰ انتقال کر چکے ہیں, ان کا دور بعثت بھی نہیں ہے, آسمان پر ملاقات ہو رہی ہے چھٹے آسمان پر, توجہ ہے. اور میں نے ابھی قرآن پڑھا آپ کے سامنے, فلا تکن فی مریت من لقاء, آپ نے موسیٰ کو ہی دیکھا, شک نہیں کرنا. کہتے جو نبی وصال کر جائے ان کا وسیلہ نہیں ہوتا. میں نے کہا ان کے وسیلے سے 45 معاف ہوئی اور 5 رہ گئی. انہوں نے حضور سے کہا آپ جائیے معاف کروائیے, جائیے معاف کروائیے, جائیے معاف فرمائیے. بولیے سبحان اللہ. او 22 میں زندگی موت کا مسئلہ نہیں, نبوت کی شان کا مسئلہ ہے. جب دنیا میں ہو تب بھی نبی ہوتا ہے, مزار میں ہو تب بھی نبی ہوتا ہے. اب اے کھڑوس تو زندگی موت دیکھ رہا ہے, ہم تو نبوت کا تاج دیکھ رہے ہیں. وہ قبر میں بھی ہیں تب بھی اسی تاج پر ہیں, گلیوں میں ہیں تب بھی اسی تاج. کیا موت نے وہ تاج اتار دیا؟ معاذ اللہ, نبوت تو سلب نہیں ہوتی. جو نبوت کے سلب کا عقیدہ رکھے وہ کافر ہو جائے گا. ہمارے علماء نے کلام میں لکھا ہے نبوت تو سلب نہیں ہوتی. تو ہم نے جو حضور کے معجزات مانے ہیں وہ دنیا کی وجہ سے نہیں مانے, آپ کی رسالت کی وجہ سے مانے ہیں. تو وہ سننا, وہ دیکھنا, وہ کرنا, وہ آپ کی رسالت کا تقاضا تھا. تو بتا آج قبر میں وہ رسالت ہے کہ نہیں؟ تو یہ دیکھنا کرنا یہ دنیا و آخرت سے متعلق نہیں ہے, یہ پاور آپ کی رسالت کے ساتھ ہے. چاہے آپ قبر میں ہو تب بھی وہ پاور, آسمان پہ ہو تب بھی وہ پاور. دیکھیں آسمان پر کیسے پاور ہے. بخاری کے آگے حدیث آتی ہے, سرکار جب لوٹ کر آئے حضرت بلال کو بلایا, بلال ادھر آؤ. جی آئے. کہنے کہ بلال مجھے وہ عمل بتا تو کیا کرتا ہے, جب میں جنت میں جا رہا تھا تو تیرے قدم کی آواز میں اپنے آگے سن رہا تھا. اب دیکھیں جس طرح قبر عالم برزخ ہے تو جنت بھی ایک دوسرا عالم ہے. اس عالم کی نظیر جب قرینہ موجود ہے تو قبر کے اختصاص کی بات کیوں کرتا ہے؟ یہ قاعدہ تو ٹوٹ گیا کہ عالم کے منتقل ہونے کے بعد وہ شانیں نہیں رہتی. ابے ہم نے کہا عالم کی تسبیح تو پڑھ, ہم حضور کی شان عالم کی ترتیب ہونے نہ ہونے سے نہیں رسالت کی وجہ سے مانتے ہیں. وہ رسول ہیں تو جلوہ گریاں ہیں.
وہ ایسا نہیں ہے کہ 5 سال کے لیے وزیر اعظم بن گئے, بعد میں وزیر اعظم روڈ پر پھر رہا اور کرسی نہیں ہے, اب اس کا پروٹوکول نہیں. چلے گا پروٹوکول کا جب تک سیٹ تھی جب تک تھا. میں نے کہا حضور کی شان یہ 5 سالہ وزیر اعظم کی نہیں ہے, جب تک وزیر اعظم رہے گا پروٹوکول رہے گا بلا تشویش. تو جب تک رسول ہیں اور رہیں گے تو یہ ساری شانیں رہیں گی.
سمپل بات, سرکار گئے ہیں کہاں؟ جنت میں, اور آگے حضرت بلال کے قدموں کی آواز سن رہے ہیں. بلال کی آواز سن رہے ہیں, لوٹ کر آئے. بلال کیا کام کرتا ہے ایسا؟ کہنے کہ حضور مجھے تو حیا آ رہی, میں آپ کو کیا بتاؤں. کہنے کہ نہیں تو کوئی نیکی کرتا, میں نے تیرے قدم کی چاپ.
بندہ خود چلے, مفتی صاحب تو اپنے قدم کی آواز نہیں سنتا.
بھائی یہ تو مصطفیٰ کریم کی مرضی ہے, جب چاہتے ہیں نا تو یہاں سے کھڑے ہو کے جنت کو دیکھتے ہیں, اور جب چاہتے ہیں نا تو دوسرے عالم سے سلام تو چھوڑیے امتی کے قدموں کی آواز بھی سن لیتے ہیں
جب چاہتے ہیں. فرمایا بلال میں نے جنت میں, جنت عالم غیب ہے, جنت عالم آخرت ہے, فرمایا جنت میں میں نے تیرے قدموں کی آواز سنی. حضور وہاں سے سن رہے ہیں. تو جو امتی کے قدموں کی چاپ سن سکتا ہے
وہ امتی کی زبان سے درود و سلام نہیں سن سکتا؟ کہنے لگا وہ تو اللہ نے سنایا. ہم میں نے کہا ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں, یہ بھی اللہ ہی سناتا ہے. یہ بھی تو کیوں اتنا پریشان ہو جاتا ہے, یہ بھی اللہ ہی سناتا ہے. تو جب سنانے والا اللہ ہے, کہنے لگا اس میں کمال کیا ہے. میں نے کہا تجھے نہ سنائے تو بیوی کی خزر فزر نہ سنائے, اور کمال کرے محبوب کے اوپر تو امتیوں کے پاؤں کے قدم بھی سنا دے. یہ ہے فضیلت, یہ ہے فضیلت. تو جس چیز اناج میں ہاتھ ڈالے تو اناج سڑ جائے,
نبی مٹی کو پکڑے تو وہ زندہ ہو جائے.
یہ ہے وہ کمال کہ رب وہ کہتا کیا تو رب نے تھانا, لیکن تیرے جیسے دھیڑ کے ہاتھ پر نہیں کرتا, محبوبوں کے ہاتھ پر کرتا ہے.
یہ ہے کمال. سننا چاہ رہا ہے آگے مزید تو پھر اور جواب دیں ہم, کیونکہ سوال کھڑا کرتے ہیں. تو یہ ہے کمال. عجیب ہے اگر کوئی عیسائی بات کرے, ہندو بات کرے, سکھ کرے تو سمجھ میں آتا ہے نبی کا نام لے کر ایسی شک والی باتیں کرنا. محبت کی بات کرو میرے بھائیو, تعظیم کی بات کرو میرے بھائیو, ادب کی بات کرو میرے بھائیو, محبت کی بات کرو میرے بھائیو, وہ باتیں کرو جس سے حضور کی شان ظاہر ہو. حضور کی شان ہی رب کی شان ہے, حضور کی شان ہی سے اسلام کی شان ہے.
سنیے, حضور نے فرمایا میں مقام مصطفیٰ پر پہنچا, اور مقام مصطفیٰ وہ جگہ ہے جہاں میں نے اللہ کے قلم کے چلنے کی آواز کو سنا. قلم کے چلنے کی, قلم کے چلنے کی آواز کو حضور سید عالم فرماتے ہیں میں نے جنت میں اللہ رب العالمین جل وعلا کے قلم کے چلنے کی آواز کو سنا. یا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, اس بندے کا نام نہیں لیتا, اسی وہ انتقال کر گیا اور اسی پذیرائی ہو جاتی ہے. وہ کہنے کہ حضور کی معراج جو نا وہ سدرا تک ہے. یعنی دیکھو اتنا میں نے دو ڈھائی گھنٹہ دھکا لگایا تو سدرا تک تو پہنچ گئے ہیں. کیا معراج ہوئی بھی ہے؟ وہ سدرا تک ہوئی ہے. پھر کہتا سدرا سے اوپر نہیں ہوئی, بلکہ اپنی کتاب میں ڈاکٹر سرار لکھتا ہے کہ سدرا کے اوپر جو ہے نا یہ ساری شعر شاعری ہے. شعر شاعری محاورہ ہے جھوٹ سے. شعر شاعری کا محاورہ جھوٹ کے لیے ہوتا ہے. آپ ایسی شعر شاعریاں کر رہے ہیں, یعنی فضول بات کر رہے ہیں, بے وقت والی بات کر رہے ہیں. تو لکھ رہا ہے بڈھا کے جناب آپ جو ایسی. تو میں نے کہا یہ سو دن جو درس قرآن کیا نا اور ایک دن حضور کے ہلکا جملہ بولا کیا؟ کہتے جی حضور کی معراج سدرۃ المنتہا تک ہے, اس کے اوپر نہیں ہے. اتنا لکھ دیتے میں خاموش ہوتا. کہتے ہیں جی اس کے اوپر جو معراج ہے وہ شعر شاعری ہے. میں نے کہا ملا جی یہ بخاری کی پہلی حدیث ہے. حضور کہتے زہرت للمصطفیٰ, مجھے اٹھایا گیا اور میں مقام مصطفیٰ پر پہنچا. اسمعو میرے کانوں نے سنا, فی ہی اس مقام پہ شریف الاقلام اللہ کی قدرت کے جو, جو, جو قلم تھا اس کی آواز کو میں نے سنا. یہ کون سا مقام ہے؟ مقام ہے, مقام ہے, بولیے مقام ہے, مقام مصطفیٰ. اب یہ مقام مصطفیٰ کہاں پر ہے؟ یہ المواہب میرے سامنے ہیں. حضرت شارع بخاری امام احمد بن قسطلانی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ حضور کے معراج کے سٹیپ ہے. فرماتے ہیں سامنو آٹھواں درجہ حضور کی معراج کا یہ تھا اسٹاپ الى سدرۃ المنتہا, و تاسع اور نواں کون سا تھا الى المصطفیٰ.
یعنی یہ جو بخاری کی حدیث ہے نا کہ میں مقام مصطفیٰ میں پہنچا, یہ سدرا کے اوپر ہے. سنے ذرا یہ کہاں پر ہے؟
سدرا کے, سدرا کے اوپر ہے یہ مقام. اور میں یہاں پر یہ علامہ ابن حجر اسقلانی نے بھی یہ بات جو ہے وہ لکھی ہے, اور یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. دیوبندی مکتبہ فکر کے مولانا ادریس کاندھیلوی نے بھی اس بات کو لکھا اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ میں. وہ کہتے ہیں مقام شریف الاقلام سدرۃ المنتہا کے بعد ہے.
سنیے اس کو یاد رکھو, یہ سونے اور چاندی سے مہنگی بات میں کر رہا ہوں تم سے. بس ایک دفعہ درد آنا چاہیے جس کو درد کا مذاق. یہ جب حوالہ مجھے ملا نا تو میں اتنا جھوما اور اتنا کتاب کو چھوما, کیونکہ جب میں نے وہ عبارت پڑھا تھا مفتی صاحب تو میرے دل میں اتنا غم رہتا تھا کہ یا اللہ اس کا کوئی حل بتا دے یا اللہ. لیکن جب یہ عبارات میرے سامنے سے گزری کہ بھائی یہ مقام مصطفیٰ جو بخاری شریف میں آتا ہے یہ خود سدرا سے اوپر ہے, تو میں نے کہا یا اللہ تیرا فضل ہو گیا کہ ہمیں مرنے کے بعد تو جلوے دکھائے گا حبیب کے صدقے, لیکن زندگی کے اندر وہ چاشنی دے دی کہ مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں ہے. اور میں اس ملا کو کہتا ہوں اچھا ہوا تو نے سوال پیدا کیا تاکہ ہمیں مقام مصطفیٰ کی ایک جھلک میں تڑپ تو پیدا ہوئی. سدرا سے اوپر, سدرا کائنات میں اوپر ہے, اور اس سے اوپر سدرا پر جبریل رکتے ہیں, اوپر نہیں جا سکتے. سدرا سے اوپر کوئی رسول نہیں جا سکتا, سدرا سے اوپر کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا, سدراک سے اوپر نہ آج تک کوئی مخلوق گئی
نہ قیامت تک جائے گی.
اگر گیا ہے تو صرف میرا اور تیرا آقا اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ تشریف لے گئے. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. فرمایا زہر تو لی المصطفیٰ, میں مقام مصطفیٰ پر پہنچا جہاں اللہ رب العالمین جل وعلا نے میرے لیے فرمایا کہ میرے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا نے وہ تمام مقام کو روشن کیا. اچھا, مقام مصطفیٰ پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قلم کی آواز کو سنا, میرے دوستو بزرگوں, جب مقام مصطفیٰ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قلم کی آواز کو سنا تو وہ قلم کی آواز کیا تھی؟ جو دورے کے طالب علم ذرا غور کریں, اس حدیث کے نیچے علامہ عینی جملہ لکھتے ہیں اور یہی بات ملا علی قاری نے ملقات میں بھی لکھی ہے. یہ دیکھیں میرے سامنے علامہ عینی, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انی اقمت مقاماً, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس بلندی والے مقام پر پہنچا, بلغت فیہ فی رفعت المحل الی حیث اطلعت علی قوانی, میں اس مقام پر پہنچا جہاں مجھے ساری کائنات کی اطلاع دی گئی. یہ علامہ عینی کا جملہ ہے, اس کو تم شرک کہتے ہو. فرمایا میں وہاں پر پہنچا جہاں ساری مخلوق کی مجھے اطلاع دی گئی, وظہر لی ما یراد من امر اللہ, اور اللہ کا جو ارادہ ہے اپنے بندوں کے بارے میں وہ اس پر ظاہر کیا گیا. بچا کون؟ بندوں. فرمایا وظہر لی, یہ تفسیر میں نہیں کر رہا, یہ بخاری کی اس حدیث جو میں نے پڑھانا آپ کے سامنے حدیث نمبر, یہ بھی جو میں نے بخاری شریف آپ کے سامنے حدیث شریف جو میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھ لیا کہ جس کو فرمایا زہر تو لی المصطفیٰ, کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے مجھے مقام مصطفیٰ عطا فرما دیا. یہ حدیث نمبر 349, اس کے تحت لکھ رہے ہیں حضرت علامہ عینی علیہ رحمت, فرماتے ہیں مجھے اطلاع دی گئی تمام عالم کی. یہ بھی نہ بولو, چپ رہو بس, یہ بھی نہ بولو, اتنا بھی آہستہ بولنا ہے تو یہ بھی نہ بولو, یعنی حضور کی, یہ بھی نہ بولو, تھک گئے ہو, یہ بھی نہ بولو, کھانا کھلائیں گے, یہ بھی نہ بولو. اب اس سے بڑی شان کیا ہوگی اور اس سے قیمتی بات اس درس کی کیا ہوگی؟ آپ یہ حوالہ پڑھیں, میں شان مصطفیٰ میں سبحان اللہ کہہ کے دکھاؤں. سرکار فرماتے ہیں میں مقام مصطفیٰ صبح شام نجدی سرکار کی شان کو گھٹانے کے پیچھے ہوتا ہے. یہ نہیں جانتے, یہ نہیں جانتے, یہ نہیں جانتے, یہ نہیں جانتے. دیکھو یہاں بخاری شریف کے حدیث, حضور فرماتے میں مقام مصطفیٰ پر پہنچا, تقدیر کے قلم کو سنا میں نے, اور توبہ کرو اپنے پورے عقیدوں سے جو سرکار کے علم پر تم جھڑتے ہو. یہ حدیث مبارکہ دیکھو میرے بھائیو, فرمایا وہ زہر تو لی المصطفیٰ, میں مقام مصطفیٰ پر پہنچا, اسمع فیہ شریف الاقلام, میرے کانوں نے اللہ رب العالمین جل وعلا کے اس قلم کو جو لوگوں کی تقدیر لکھتا ہے وہ میں نے جو ہے کہ وہ سن لیا. جناب رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علامہ عینی علیہ رحمت یہاں پر یہ لکھتے ہیں کہ عام ان اقمت مقاما بلغت فیہ رفعت المحل الى حیث اطلعت علی قوائم وظہر لی ما یراد من امر اللہ وتدبیرہ. فرمایا میں اس مقام بلند پر پہنچا, مجھ پر مخلوق کے بارے میں اللہ کے تمام حکم واضح ہو گئے. اور یہاں پر علامہ عینی علیہ رحمت نے جو جملہ لکھا ہے میرے دوستو بزرگو, سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے. کتنا فرماتے ہاذا واللہ المنتہا, فرما ہاذا هو المنتہا الذی لا یقدر احد علیہ. علامہ عینی قلم توڑ دیتے ہیں, فرمایا خدا کی قسم یہ مقام کا منتہا ہے جس تک نہ کوئی فرشتہ رسول پہنچا, آج مصطفیٰ کو منزل عطا ہوئی ہے. یہ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج میرے دوستو بزرگو, اور اسی میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام مصطفیٰ کو طے کیا اور وہاں سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام لوٹ کر آئے. 50 نمازیں حضور کو ملی, کتنی ملی؟ اور یہ جو معراج ہو رہی ہے نا میرے بھائیو, یہ ہجرت سے پہلے ہو رہی ہے. 50 نمازیں سے 5 بج گئی, 5 نمازیں امت کے لیے لے کر آئے ہیں. ابھی تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ نہیں پڑھا آپ کے سامنے, اور جو حضور تحفے لائے ہیں وہ ایک بڑی تفصیل ہے. صرف ایک جملہ یہاں پر عرض کرتا ہوں کہ حضور سید عالم فرماتے ہیں کہ میں 5 نمازیں لے کر آیا, سورہ بقرہ کی آخری آیات لے کر آیا. رب کا تحفہ, للہ ما سخت سے سخت جادو ہو، سخت سے سخت نظر بد ہو، ٹھیک ہے، کسی سٹوری پاگل کے پیچھے، کینسر مینسر کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں، اس کو پڑھتے رہو بس. ہم بھی بڑے دقیانوس ہیں، فراڈی کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، بکرے لیں گے، تاری لیں گے، فلانے لیں گے، ڈمکانے لیں گے. اب میں نے کہا قرآن پڑھ، قرآن قرآن پڑھ. کتنی دفعہ پڑھے؟ میں نے کہا پڑھ پڑھ. اسی سورہ بقرہ کی آخری آیت اللہ ما فی السماوات، آپ پڑھتے رہیے تسبیح دانا لے کر، بس پڑھتے رہیے، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ، پانچ دفعہ، پھول جیسے ہلکے نہ ہو جائیں تو پھر کہیں. یہ حضور معراج کی رات لائے ہیں اور تو جعلی عاملوں کے پیچھے اپنی قبر اور اپنے بزرگوں کا عقیدہ خراب کر رہا ہوتا ہے. تو حضور لائیں پانچ نمازیں، اور امام احمد کہتے ہیں جب دل کے اندر شہوت پیدا ہو اور دل اسلام سے غافل و لالچ پیدا ہو، تو جس طرح لوہار لوہے کو آگ میں گرم کر کے اس کی ٹھکائی کر کے اس کو نرم کرتا ہے، تو دل کی ٹھکائی ہوتی ہے فرض نمازوں سے. فرما دل میں جو شہوات آئے آزما کے دیکھیں، نمازوں پر رکھ جائیں آپ، ایک دن دو دن کے بعد آپ کو بڑی تسلی ہوگی. امام احمد کہتے ہیں جیسے ہی دل فرض کا عادی ہو تو نفل کا پانی ڈالنا شروع کرو. یہ ان اللہ کے ولیوں کے مجربات میں سے، میرے دوست نمازیں نہیں چھوڑتے، نماز پڑھے گا دل سے شہوات نکلے گی، برے خیالات لکھیں گے، نماز آرام سے پڑھنا، تسلی سے پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا. دل میں خیال آئے آج جلدی پڑھ تو کہنا، اس کو کہنا آج میں دو منٹ اور لیٹ پڑھوں گا. رکوع کے اندر خیال آئے آج ایک ہی دفعہ سبحان اللہ پڑھ تو آپ کو کہنا میں پانچ دفعہ پڑھوں گا سبحان اللہ عظیم، سبحان اللہ عظیم، سبحان اللہ. زیادہ نہیں ہوگا، پچاس سیکنڈ زیادہ ہو جائیں گے، لیکن جب اٹھے گا نا تو یوں لگے گا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اتنا ہلکا پھلکا ہو جائے گا. یہ تو حضور پانچ نمازیں لائے، سورہ بقرہ کا آخر لائے ہیں، اور ایک چیز اور لائے سرکار، وہ لائے، فرما میرے رب نے مجھ سے کہا حبیب تیری امت کے لیے تحفہ ہے، مانگتا تو موسیٰ تھا لیکن رکھا تیرے لیے. ہم سے کوہ طور پر آ کر موسیٰ نے مانگا، ہم نے کہا نہیں تیرے لیے نہیں ہے، کس کے لیے؟ فرما وکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ انا ہدنا الیک. اللہ فرما فستکتبھا للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین ہم بآیاتنا یؤمنون والذین یتبعون رسول النبی. ہاں موسیٰ، یا اللہ لکھ دینا میری امت کے لیے دنیا و آخرت کی آسانی. اللہ نے فرمایا لکھ دوں گا، لیکن اپنی امت کو کہہ دے وہ میرا محبوب آ رہا ہے اس کے پیچھے چلے. حضور یہ سورہ آراف کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. سرکار جب معراج سے لوٹے تو ایک نماز کا تحفہ، تحفہ ہے تحفہ، ہاں ہاں، یہ حضور کو دیا گیا ہے اور دینے والا رب ہے، اور دیا اپنے سب سے بڑے محبوب کو، اس سے بڑی قیمتی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات للہ ما فی السماوات سے لے کر آخر تک. تیسری چیز، حبیب تیرے لیے رکھا ہوں، موسیٰ بڑا گڑ گڑا کر ہماری اپنی امت کے لیے مانگ رہا تھا، لیکن میں نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ میرے محبوب کی امت کے لیے، جب میرا محبوب آئے گا، جب حضور آئے کیا تحفہ؟ فرمایا تیری امت کا تحفہ یہ ہے کہ تیری امت نیکی سوچے گی نا تو نیکی لکھ دیں گے، اور نیکی کر لے گی نا تو دس گنا لکھ دیں گے، برائی سوچے گی نا تو نہیں لکھیں گے، برائی کر لے گی تو ایک لکھیں گے، نیکی کر لے گا تو دس لکھیں گے. نیکی سوچے گا تو لکھ دیں گے، برائی سوچے گا تو نہیں لکھیں گے. نیکی کو سوچے گا تو لکھ دیں گے، برائی سوچے گا تو نہیں لکھیں گے. نیکی کر لے گا تو دس گنا لکھیں گے، برائی کر لے گا تو ایک ہی گنا لکھیں گے. فرمایا یہ ہے وہ، یہ کتنی قیمتی چیز ہے. حضرت موسیٰ کوہ طور پر گڑ گڑا کر رو کر کہہ گئے وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ. مولا لکھ دینا یہ دنیا و آخرت کی کامیابی، اللہ نے فرمانے یہ محبوب کی امت کے لیے، یہ محبوب کے. تین انعامات لے کر حضور آئے ہیں، پانچ نمازیں، نمازیں فرض ہوئی ہے ہجرت سے پہلے، اور وضو کی آیت اتر رہی ہے دس سال بعد. یہ دیکھیں میرے سامنے سورہ المائدہ ہے، اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر ہے 6، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. اے ایمان والوں، جو تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور تم بے وضو ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو، اور اپنے سروں کا مساح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو. یہ آیت اتر رہی ہے نماز کے فرض ہونے کے، بڑی لذت والا ایک شہد کا چمچ اور پلا رہا ہوں، غور کرنا. دیکھیں آپ، میں کیا پلا رہا ہوں، ہمارے بزرگوں نے پلایا، ہم سب پیئیں گے حضور کے عشق کا شہد. نماز فرض ہو رہی ہے دس سال پہلے،
آیت اتر رہی ہے وضو کے 10 سال بعد،
تو کیا معاذ اللہ پچھلی نمازیں ساری بے وضو تھی؟
نہیں، اسے کہہ رہا ہوں اللہ رب العالمین شاہ ومار سلام رسول اللہ لیطاع باذن اللہ،
ہم رسول کو بھیجتے ایسی لیے ہے کہ وہ جو کہیں مانو. اگر قرآن قرآن کا حکم منوائے گا تو وہ قرآن، اس کو رب کی کتاب اتباع کہا جائے گا، اور رب کی یہ بھی رب ہی کی اتباع ہے، لیکن ایک صورت قرآن ہوتی ہے، ایک مرضی مصطفیٰ پر ہوتی ہے. تو صورت قرآن ہوتی ہے تو وہ اطاعت اللہ کہلاتی ہے، اور حضور کے فرمان پر ہوتی ہے تو وہ اطاعت مصطفیٰ کہلاتی ہے. اب جو 10 سال نمازیں پڑھی ہیں وہ وضو کے ساتھ پڑھی ہیں، وہ وضو کس نے فرض کیا؟ حضور کی سنت نے. یہ ہے سنت کی حجیت، یہ ہے حدیث کی حجیت. حدیث کی حجیت آپ دیکھیں، نماز فرض ہو رہی ہے 10 سال پہلے، وضو کی آیت اتر رہی ہے 10 سال بعد، وہ ساری نمازیں وضو کے ساتھ پڑھی گئی ہیں، لیکن قرآن نہیں اترا. یہاں پر علماء نے لکھا، فرمایا قرآن کا کام نہیں فرض قرار دینا، فرض نبی کرتا ہے، قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے. یہ ہے حجیت حدیث، چیزوں کو فرض حضور کرتے ہیں، قرآن اس کی تصدیق کے لیے اترتا ہے. 10 سال پہلے وضو کی فرضیت کی ہے اور 10 سال کے بعد آیات نازل ہوئی ہیں. یہ آیات ادھر اتری اس لیے ہے تاکہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پتا چل جائے. اور آگے شاہ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهُرُوا، فرما اگر تم جنبی ہو تو پاکیزگی اختیار کرو. وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، اور تم میں اگر کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو یا تم میں کوئی قضاء حاجت کر کے آئے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا وہ اپنی عورتوں کے پاس سے ہو کر آئے، فلم تجدو ما ان، اور اس کے پاس کوئی پانی پاکی کے لیے نہ ہو، فتیمموا صعیدا طیبا، تو وہ پاک مٹی سے تیمم کر لے. فامسحوا بوجوہکم، اپنے چہروں کا مسح کرے، وایدیکم منہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کا مسح کرے. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون، یہ اللہ نے تمہاری آسانی کے لیے کیا ہے. اور یہ آیت جو آگے تیمم کی اتری ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، میرا ہار جو تھا مقام بیدا میں گر گیا، اور ہم مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی جو تھی وہ میرے ہار کے اوپر بیٹھ گئی، میرا ہار نہیں مل رہا تھا، میں نے جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، سرکار نے قافلہ روک دیا اور فرمایا ہار ڈھونڈو، ہار ڈھونڈتے رہے. اتنے میں کافی ٹائم ہو گیا، ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، ہار نہیں ملا، اونٹ کو اٹھایا گیا تو نیچے سے ہار نکل گیا، اب پانی تو تھا نہیں، تو اب کیا کریں؟ تو اللہ رب العالمین نے یہ تیمم والی آیت نازل فرما دی. یہاں پر حضرت اسید بن خدیر کا جملہ، یہ صحیح بخاری شریف ہے، حدیث نمبر 4608 ہے. حضرت اسید بن خدیر کہتے ہیں، لقد بارک اللہ للناس فیکم یا آل ابی بکر، اے ابو بکر، اے حضرت اسید بن خدیر بڑے کامیاب جملے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے تم پر برکت رکھی ہے. اے آل ابو بکر، اللہ نے لوگوں کے لیے تم میں برکت رکھی ہے. اور ارشاد فرما، ما انتم الا برکت لهم، اے ابو بکر اور تیرا خاندان، اے ابو بکر تم اور تمہارا خاندان اس امت کے لیے برکت ہو، کیونکہ یہ برکت ملی حضرت عائشہ پاک کی برکت سے. حضور کو علم غیب تھا تو اونٹنی کے نیچے سے ہار کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا وہی نہیں آنا ہے، کچھ ٹھنڈا ہو جانا مولوی صاحب، ہر جگہ تجھے یہی چیزیں نظر آتی ہیں. یہ رب کی حکمتیں ہوتی ہیں، کہیں چپ ہونا حکمت ہے، کہیں بولنا حکمت ہے. اگر بول دیتے ہار پہلے بتا دیا جاتا، توجہ ہے، تو یہ آیت تیمم کا سبب رک جاتا اور امت اس فائدے سے گویا کہ محروم ہو جاتی. یہاں دیکھیں صحابہ حضور کے علم غیب کی نفی نہیں کر رہے ہیں، ہار گھوما تھا حضرت عائشہ کا، تو اس کو وہ کہتے ہیں، یہ نہیں حضرت عائشہ پر تبرہ کرتے ہیں، فرمایا تو آپ کی برکت ہے، ہار والا مانگوا ہوا تو تیمم مل گیا. تو صحابہ تو اس کو حضرت عائشہ کی نسبت سے برکت کہہ رہے ہیں، اور تو اس برکت والے واقعے سے حضور کے علم غیب کی نفی نکال رہا ہے، بلکہ ساری امت کہہ رہی مصطفیٰ یہ تو آپ کی برکت ہے کہ آپ خاموش رہے، آپ خاموش رہے تو تیمم کا تحفہ ہمیں مل گیا. تقریر کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے لوٹ کر آ گئے، اور جب حضور کی واپسی ہوئی ہے تو ابو جہل نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان کیا تو سامنے ابو جہل نے کہا، یہ مجھ سے ہی کہو گے یا سب سے کہو گے؟ حضور نے فرمایا میں سب سے کہوں گا. وہ سارے لوگ جھٹلانے لگے اور انہوں نے کہا کہ یہ بات تو کسی صورت میں بھی ماننے کے لائق نہیں ہے کہ کس طریقے سے ہم اس بات کو تسلیم کریں اور اس بات کو مانیں کہ جو دو دو ڈھائی ڈھائی مہینے کا سفر ہے, جو دو دو ڈھائی ڈھائی مہینے کا سفر ہے, اور یہ نبی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم جو ہے اسے پلک جھپکنے کے اندر طے کر کے واپس آ گئے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب وہ انکار کر کے نکلے ہیں. اگر حضور کا یہ مسئلہ خواب کے اندر ہوا ہوتا تو کافروں کو بے چینی کیا تھی کہ بھائی خواب میں تو بندہ کہیں بھی جا سکتا ہے, لیکن یہ بالکل فزیکل تھا. اس لیے ابو جہل اور کافروں نے سوالات کا بازار گرم کر دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, اور دو مہینے کا سفر اتنی جلدی کون طے کر سکتا ہے, اور آپ گئے بھی اور رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر واپس بھی آ گئے. وہ وہاں سے لوٹا, راستے میں حضرت ابوبکر صدیق سے ملاقات ہوئی. جامع المستدرک کی صحیح حدیث سے جب سیدنا ابوبکر صدیق اسے ملے تو اس نے کہا ابوبکر یہ بتاؤ کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد اقصی گیا اور وہاں سے میں لوٹ کر آ گیا تو کیا یہ بات ماننے کی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا, فرمایا یہ کون کہتا ہے, یہ کون کہتا ہے؟ فرما آپ بتائیے نا. فرما کون کہتا ہے؟ کہ تیرے نبی کہتے ہیں. تو آپ نے یہ نہیں فرمایا میں نے تو اپنے نبی سے نہیں سنا, تو کافر جھوٹا آدمی ہے, تو ہٹ ذرا میں نبی سے پوچھ کے آؤں. نہ نہ نہ, اس کے منہ پر ہی کہا اگر میرے آقا کہتے ہیں لو صدقہ فی ما عبد من ذلک, فرما میں اس کی تصدیق کرتا ہوں, اس سے بڑی بات کی صبح شام میں تصدیق کرتا ہوں. ابو جہل کا منہ کالا ہوا, وہ سائیڈ میں ہوا, آپ دروازے پر پہنچتے ہو, سرکار کہہ رہے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, شاہ فرما آؤ صدیق. کہنے لگا کیوں؟ فرمایا ابھی جو تو نے جملہ کہا نا, ابھی جبریل نے آسمانوں سے خبر لائی ہے کہ آسمانوں پر شور ہو رہا ہے کہ ابو بکر صدیق ہے, صدیق ہے, صدیق ہے. کتنی شانیں ہیں معراج النبی کی, کتنی شانیں ہیں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک جملہ یہاں پر قاضی یاد علیہ رحمت نے بڑا تاریخی لکھ دیا ہے, انہوں نے کہا جب وہ کافر سامنے آئے تھے تو حضور نے ان کو سمجھانے کے لیے بات لکھی کہ دیکھو راستے میں تمہارے قافلے مجھے ملے, ایک کا خالی برتن پڑا ہوا تھا, اس برتن میں پانی تھا میں نے پیا, ایک کا اونٹ بھاگ گیا تھا, یہ سارے معاملات وہاں پر ہوئے, اور وہ جو اونٹ تھے اس کے اوپر دو مشکیزے تھے, ایک سبز رنگ کا تھا ایک سفید رنگ کا تھا, اور میں اوپر سے گزرا, اور جب میں گزرا تو میں نے ایک آواز لگائی تو تمہارے لوگوں نے خود کہا یہ آواز تو محمد کی ہے لیکن یہ کہاں پر ہے؟ تو ابو جہل نے کہا اب اتنا تو ان کو پتا تھا یہ سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سچے ہیں, لیکن بات چڑھانے کے لیے کہ کوئی چھوٹا سے بھی کوئی ہمیں چیز مل جائے, جیسا میری تقریب میں سے ابھی دیکھو شان مصطفیٰ بیان کر رہا ہے, اس کو چاہیے اگر ہم سے کہیں خطا بھی ہو جائے تو معاف کر دیں, لیکن یہ ٹکڑا پکڑنے کی کوشش کریں گے کہ کوئی مل جائے, نہیں یہ طریقہ نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیے, بلا تشبیہ عرض کرتا ہوں, ابو جہل نے کہا ہے تو یہ سچے, لیکن کچھ نہ کچھ تو مل جائے جس سے ہم شور مچائے. تو سوال آگے کیا کرتا ہے, اچھا وہ جو راستے میں قافلہ ملا تھا وہ مدینے میں مکے میں کب داخل ہوگا؟ تو بھائی یہ کوئی کیا نیویگیشن کا زمانہ ہے کہ وہ ٹائم بتایا جائے, ڈیوریشن بتایا جائے, وہ ٹائم بتایا جائے. یہاں پر تو جس فلائٹوں کا ٹائم ہے وہ ٹائم وہ ڈیلے ہو جاتی ہے موسم کی وجہ سے, کبھی موسم خراب ہو سکتا ہے, جو بالکل انڈرسٹوڈ چیزیں ہیں وہ ڈیلے ہو جاتی ہیں. تو اونٹ کا پوچھنا, وہ صحرا اونٹ بھاگ بھی سکتا ہے, مر بھی سکتا ہے, وہ تھک بھی سکتے ہیں, گرمی بڑھ بھی سکتی ہے. تو حضور نے یہ نہیں کہا یہ کیا سوال کر رہے ہو, لیکن حضور ان کے ایمان لانے پر اس قدر پسند ہیں کہ ایمان لے آئے. سرکار کی زبان سے لفظ نکلا بدھ کے دن غروب آفتاب کے وقت, بدھ کے دن غروب آفتاب کے وقت. انہوں نے کہا جناب یہ تو 100% ہمارے ہاتھ میں گیم ہے, اس لیے کہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ قافلہ پتہ نہیں کہاں پر کھڑا ہوا ہے اور وہ کتنا دور ہے, انہوں نے بدھ کا دن کہا, یہ دو دن کے بعد جناب یہ معاملہ ہونے والا ہے, دو دن میں قافلہ کیسے پہنچے گا؟ اب جناب کافروں نے جناب وہ جو ہے جہاں سے سورج غروب ہوتا ہے اس طرف وہ آ کر کھڑے ہوئے, صحابہ کرام رضوان اللہ ایک طرف ہیں, کفار ایک طرف ہیں, اور انہوں نے سوال کی بوچھاڑ کرنا جو شروع کی تھی. قرآن یہی کہہ رہا تھا کہ وما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس, حبیب تو اعلان کر اپنی شانوں کا تاکہ لوگوں کے لیے آزمائش بنے, تاکہ اب دیکھیں قدرت دکھائے کہ ابو جہل کی چھتری کے نیچے کون کھڑا ہے اور صدیق اکبر کے شامیانے کے نیچے کون آرام کر رہا ہے, کون دھوپ میں کھڑا ہے, کون عرش کے سائے میں. بدھ کا دن ہوا میرے دوست بزرگوں, صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین دیکھ رہے ہیں, یہ بھی دیکھ رہے ہیں, شام کا وقت ہو رہا ہے, سورج ڈھلنے کے قریب ہے, کافروں نے شور مچا دیا کہ جناب جو ہے کہ وہ شام ہو گئی ہے قافلہ نہیں آیا. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اللہ کے اس دین کے یقین پر رکھے ہوئے سرکار سے جا کر کہا سورج غریب غروب کے قریب ہے. قاضی اعظم نے نقل کیا کہ سرکار آئے اور غروب کی جگہ پر حضور نے دعا فرمایا,
اللہ رب العالمین نے جس طرح حضرت یوشع بن نون کے لیے اپنے دین کی عظمت کے لیے ایک دن کو کئی مہینوں پر بڑھا دیا تھا، سورج رک گیا تھا، مصطفیٰ کریم نے دعا فرمائی، سورج رکھا. اور تحاویہ کے اندر تو لفظ دوسرے ہیں، کہتے ہیں کہ امر رسول اللہ الشمس، حدیث کے الفاظ صحیح سند تحاویہ شریف میں معنی اثار میں، امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم شمسا فتأخر ساعة، حضور نے اشارہ کیا سورج رک جاؤ. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اگر کوئی ہنس کے کہے گا یہ کہاں سے لے کر آیا، میں نے کہا آپ حدیث کو مانتے ہیں؟ کہ لگے ہاں. تو پھر میں نے کہا پھر آپ سے بات کریں گے. جب آپ نفس حدیث کو مانتے ہیں نا تو پھر قواعد سے ہم منوائیں گے. آپ کس حدیث کو مانتے ہیں ذرا پڑھیے، اور اس کو ماننے کی آپ کے پاس دلیل کیا ہے، اسی دلیل اور قانون سے اس حدیث کو ہم ثابت کریں گے. اور اگر آپ کہ میں حدیث کو نہیں مانتا تو کسی دھیڑ چمار کو منہ لگانا ہمارا کام نہیں بھائی. جب تو دین کے اصول ہی کو نہیں مانتا تو ہم تیرے سے بات کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے قرآن آیات درس دے دیا ہے، اب تو یہ عشق کی منزلیں ہیں. جو دین کو پورے سیٹ اپ کے ساتھ ماننے والے ہیں بات ہم اس کی کر رہے ہیں. میری تقریر کا اس ٹکڑے کو کاٹ کر کوئی سیکولر لبرل مذاق نہ اڑائے کہ مولانا کیا بات کر رہے ہیں. تقریر میری کاٹنی ہے تو پہلا حصہ کاٹنا جو میں نے قرآن سے بات کی ہے. یہ تو وہ ہے جو دین کے پورے سیٹ اپ کو، ضروریات کو قبول کرتا ہے، تو یہ دلیلیں اس کے نزدیک متحقق ہیں. تو جب دین کے اس سیٹ اپ کو قبول ہی نہیں کرتا تو یہ تیرے منصب کی بات نہیں. ہم سے تو پہلے اس بات پر بات کر، اگر تو منکر حدیث ہے تو اس حدیث پر بات نہیں کر، پہلے ہمیں ہم سے حدیث کی حجیت پر بات کر. جب حدیث کی حجیت ثابت ہو جائے گی تو موقع خود ہی ثابت ہو جائے گا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے کہ حضور سورج غروب ہونے کے قریب ہے اور قافلہ نہیں آیا. دو روایتیں، قاضی اعظم نے کل کے سرکار تشریف لائے اور اللہ کے حضور ہاتھ اٹھایا، اللہ نے سورج کو روک دیا. ایک مظاہرہ سورج کے رکنے کا ہاتھ کے ذریعے ہوا، روکا اللہ نے، دعا حضور نے کی ہے. اور ایک ہی اللہ کی قدرت کا مظاہرہ اور اظہار اس قادر مطلق کا، حضور کی وجاہت اور نسبت اس کا سبب بن رہی ہے، ہاتھ اٹھایا رک گیا. اور دوسرا یہ کہ حضور نے باقاعدہ انگشت مبارک اٹھا کر
امر رسول اللہ آرڈر دیا،
امر آرڈر دیا حضور نے، امر رسول اللہ الشمس صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے آرڈر دیا سورج کو کہ رک جاؤ. فرما فتأخرت ساعة، وہ ایک عرش تھوڑی دیر کے وہ رک گیا. اور صحابہ کرام جب وہ کافر لوٹ کر جانے لگے، شور مچانے لگے کہ جناب قافلہ تو نہیں آیا، سورج ادھر رکھا ہے اور قافلہ جب نمودار ہوا، صحابہ کے قوموں میں نعرے تکبیر بلند ہو گیا کہ دیکھو قافلہ آ گیا ہے، دیکھو قافلہ. قرآن نے ذکر کیا وما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس، حبیب ہم نے یہ سارے جلوے تجھے دکھائے اس لیے ہے کہ یہ لوگوں کے لیے آزمائش بنے. ارشاد ہوا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات. آج جانا گھر میں سونے سے پہلے قرآن کھولنا اور اس آیت کو چومنا اور دیکھنا، پندرہواں پارا ہے، یہ نہیں کہ اندر کہیں جا کر ذکر ہوا ہے.
پارا جو شروع ہو رہا ہے اس کے شروع میں خدا نے پندرہویں پارے کا صحرا بنا ہے یہ، اور صحرا سب سے پہلے نظر آتا ہے، پندرہویں پارے کا صحرا ہے.
سبحان الذی، سورہ اسرا شروع ہی یہیں سے ہو رہی ہے. سورہ اسرا شروع یہیں سے ہو رہی ہے، اور سورت کا نام بھی سورہ اسرا سورہ معراج ہے. فرما سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات کے اندھیرے میں، فرما بعبدہ اپنے بندے کو، لیلن رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے لے گئی مسجد اقصا کی طرف. الذی بارکنا حولہ، وہ رب جس نے مسجد اقصا کے گرد و نواح کے اندر برکتیں رکھی ہیں. علماء نے لکھا وہ برکتیں کیا ہیں، امام قرطبی لکھتے ہیں اس سے مراد کھجور کے درخت ہیں، باغات ہیں. فرمایا وہ تو اور جگہ پر بھی ہیں، ایک قول لاتے ہیں وہ انبیاء کا وجود ہیں اور ان کے وہ مزارات ہیں. الذی بارکنا حولہ لنوریہ من، نہیں نہیں برکتیں صرف دو ہی ہیں. میں نے کہا دیکھو یہاں پر اللہ نے مسجد اقصا کے گرد برکت، ابھی میں نے بخاری پڑھی جس میں باقاعدہ طور پر حضرت ابوبکر کے خاندان کے وجود کو صحابی اسید بن خدیر برکت کہتے ہیں، برکت کہ ابوبکر تو بھی برکتی، ابوبکر تیرا وجود برکتی، تمہاری بیٹی اور ہماری ماں حضرت عائشہ کا وجود برکتی. اور کہتے بھلا یہ کوئی ایک دفعہ تیرے خاندان کی برکت ہمیں ملی ہے؟
ابو بکر تیرا تو سارا خاندان ہی مسلمانوں کے لیے برکت ہے. تو پتا چلا یہاں سے بات واضح ہوئی کہ برکتیں فرماش پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے محبوب کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حولہ, اور وہ جگہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد برکتیں ہیں, ارد گرد برکتیں ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ انبیاء علیہ السلام. میرا کلپ چل بھی رہا ہے کہ انبیاء 124,000 انبیاء قبروں سے نکل کر آئے, پھر بھی حضور آخری نبی ہیں, کیونکہ وہ اپنا زمانہ گزار چکے ہیں. حضور کے اعلان کے بعد اب کسی کا اعلان نہیں ہوگا اور نہ ہو سکتا ہے, نہ کوئی نبی نیا نبی بن سکتا ہے, نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے. مرزائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ آئے تھے نا, تو میں نے کہا معراج میں تو 124,000 آئے تھے. اللہ فرما رہا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو, عبد خاص کو, راتوں رات, راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو. بندہ کہے یا اللہ میں تیرا بندہ, میں تیرا بندہ, وہ حضور ہیں جن کو خدا کہے میرا بندہ. فلا وربک لا یؤمنون, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. حبیب تیرے رب ہونے کی قسم, یا اللہ یہ آسمان کس نے بنایا؟ کہا میں نے بنایا. لا زمین کس نے بنائی؟ کہا میں نے بنائی. کہا یہ پہاڑ کس نے بنائے؟ کہا میں نے بنائے. کہا سمندر کس نے بنائے؟ میں نے بنائے. تو مولا کیا فرما؟ اس کو بنا کے فخر کیا ہے, اس لیے یہ نہیں کہہ رہا یہ پہاڑ کرم, فرما مصطفیٰ کرم. بولو سبحان. فرما فلا وربک, اے حبیب تیرے رب ہونے کی قسم ہے. فرما الذی بارکنا حولہ, جس مسجد کے ارد گرد برکتیں ہیں, بارکنا حولہ لنوریہ, تاکہ ہم دکھائیں اپنی وہ نشانیاں اپنے بندے کو, اپنے مصطفیٰ کو دکھائیں. حضور نشانیاں دیکھ کر بھی تو کہتا ہے دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. زید, عمر, بکر, سبی, مجنون, العیاذ باللہ, ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ فرماتا ہے لنوریہ من آیاتنا, تاکہ ہم اپنی آیات, اپنی نشانی اپنے مصطفیٰ کو دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر. یہ نقطہ سنیے, بات ختم. علامہ سید محمود آلوسی کہتے ہیں یہ انہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ فرما جب یہ ضمیر غائب ہے, مرجع اگر قریب ہو تو یہی فصاحت ہے, اور مرجع قریب حضور کی ذات ہے. تو فرما انہ هو السمیع البصیر. فرما جب اللہ, یہ کون سی زبان ہے حضور؟ چچے وہاں. تو وہ جو زبان ہے بڑی فصاحت کے ساتھ حضرت اس میں تقریر کرتے ہیں, انگریزی میں فصیح میں کرتے ہیں, عربی زبان میں کرتے ہیں, اور یہ اسلام کا اتنا بڑا ہمارے لیے تحفہ ہے کہ یہ تنہا زبانوں پر بھی عبور ہے, اخلاق بھی اللہ نے اعلیٰ دیا ہے, دل بھی بڑا شفیق ہے, رات دن کام کرتے ہیں, مسجد کی امامت, خطابت, سفر, غریبوں کو لنگر کھلانا, اس کے علاوہ متعدد کتابوں کا ترجمہ کرنا, انگریزی سے اردو میں, اردو سے عربی میں, عربی میں, یہ سارا کام پوری ایک انجمن ہے. یہ ان کی تعریف کرنا میرے لیے سعادت ہے. آپ تشریف لائیں, دعا کریں ان کی اہلیہ محترمہ اور ہماری بہن کو اللہ کامل شفا عطا فرمائے. وہ علیل ہے, علاج کے لیے آپ پاکستان آئے ہیں اپنی اہلیہ کو لے کر. اللہ رب العالمین ہماری بھابھی صاحبہ, ہماری بہن کو, میری ماں سیدہ زہرا پاک, سیدہ عائشہ پاک کے صدقے علامہ صاحب کی اہلیہ محترمہ کو, ہماری بہن کو کامل شفا عطا فرمائے, اور ایسے مخلص علماء کی اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کبھی میں نوجوانوں کو کہوں گا حضرت کے پیج کو لائک کریں اور حضرت کے ساتھ جڑیں اور حضرت کے ساتھ رابطہ رکھیں, تو آپ کو اس تاکہ وہاں سے آپ کی جو معلومات ہے وہ آپ کو پتا چلے, دینی خدمات کے حوالے سے آپ کو پتا چلے, اپنے جو لوگ ہیں وہ کس طرح دین کا کام کر رہے ہیں اور کس طرح کام کیا جاتا ہے. بالخصوص کالج یونیورسٹی کے جو بچے ہیں, میں ان سے کہوں گا کہ مفتی عبدالرحمان صاحب قبلہ اور بڑی قربانی دے کر یہاں سے گئے ہیں. یہاں پر بڑی عظیم مسجد میں یہ تھے اور بینک کے اندر بڑے عہدے کے اوپر تھے. آپ باقاعدہ آپ یونیورسٹیوں سے کئی ڈگری ہولڈر ہیں, لیکن جب ان کو کہا گیا کہ وہاں پر اہل سنت اور اسلام کی ضرورت ہے, لوگ اسلام لا کر مرتد ہو جاتے ہیں, ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہوتا, قادیانی الگ ہے, دیگر اور فرقے ہیں, تو میں تہدی سے نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں حضرت نے اپنی جاب کو چھوڑا, سب چھوڑا, اور وہاں پر ایک جنگل کے اندر آپ بیٹھے ہیں اور اس جنگل کو آپ نے منگل بنایا. الحمدللہ میں گزشتہ سال گیا, حضرت کا کام دیکھا ہے, پوری تنظیمی ورک ہے. اللہ رب العالمین مفتی عبدالرحمان صاحب قبلہ دامت برکاتہ ملالیہ کو صحت دے, سلامتی عطا فرمائے, اور درس نظام مصطفیٰ کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارا مقصد کسی پر تبرہ, تنقید و تنقیص نہیں ہے. کوئی ڈانٹ ڈپت آداب کی وجہ سے ہوتی ہے, کیونکہ جب بول بول کے اشارتن کوئی نہیں سیکھتا تو تنبیہ الغافلین کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تاکہ جو بندہ ڈنڈے سے اور سختی سے مانتا ہے تو اس کی اصلاح
پھر ویسے ہی کرنی چاہیے. مقصد تھی اصلاح، تاکہ مجھ سے اور آپ سے ذکر میں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے اور اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس لیے یہ ساری باتیں کی گئی. اللہ رب العالمین جل والا آج کے درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انٹرنیٹ سے ہماری بہنیں اور بھائی اور پوری دنیا سے جو مسلمان ہمارے ساتھ بہن بھائی مرد و عورت شریک ہیں، اللہ رب العالمین جل والا تمام کی حاضری کو مقبول فرمائے. ایک شعر صلاۃ السلام کا پڑھا جائے گا، تمام ہی کھڑے ہو کر صلاۃ السلام. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے وقت نکالا ہے.
شب اسرا کے دولہا پیدا امدورود نوشائے بزم جنت پیلا کھو سلام دل سمجھ سے برا ہے مگر یہ کہوں دل سمجھ سے برا ہے مگر یوں کہوں غنچائے راز وحدت پیلا ہو سلام شمع بزم ہدایت پیلا ہو سلام.
لنگر کا اہتمام ہے انشاءاللہ. آپ حضرات پہلے کی طرح بڑے آداب سے اور ترتیب کے ساتھ بیٹھیے گا، شور شرابہ مت کیجیے گا.